अपनी तरफ से परेशानी से बचे होंगे। यहाँ तो मालूम होता है कि पता नहीं किस काम के लिए आए हुए। हाँ जी डार साहब, कौन सा बाब है ये? तफाउल है, असल था सयाता जाकारो। फिर बाब तफाउल में वो जो 11 हर्फ हैं वो आ रहे हो तो ते भी उसी में बदल जाती है। सयाता जाकारो के बाद जाल थी, ते भी जाल में बदल गई और ये हो गया सया जाकारो। ये तब्दीली लाजमी नहीं है, अगर हम इसको सतैया जाकारो पढ़े तो भी ठीक है। पस अनकरीब नसीहत हासिल करेगा, जक्कारा हूं उसको नसीहत की, फतह जक्कारा उसने नसीहत कबूल की। ये बाब तफ़ईल और तफ़ौल का ये जो ताल्लुक होता है इसको कहते हैं मुतावात, यानी एक का दूसरे के साथ इताअत का तरह का ताल्लुक होता है। अल्लामा हूं फतह अल्लामा, उसने उसको सिखाया वो सीख। जक्कारा हूं फतह जक्कारा, उसने उसको नसीहत की, उसने नसीहत कबूल की, हासिल की। तो ये पहले जक्कारा आया है फिर सैयता जक्कारो, नसीहत कबूल करेगा। मन वो शख्स जो कि ये सैयद जक्कारो का फाइल है। यक्षा खशिया, यक्षा डरना, खशिया का यह मफूल नहीं बयान हुआ, अंडरस्टूड है यक्षल्लाह या यक्षल्लाखिरा या जो कुछ कर ले, जो डरा। ये नहीं माना कि जो बोझ दिल है वही नसीहत करेगा या पाकड़, जो बहादुर है वो नहीं फटकेगा नसीहत के करीब। यक्षा के माने अल्लाह का डर मुराद है यहां। वो नसीहत पकड़ेगा अन करीब, हासिल करेगा, कबूल करेगा। नसीहत कबूल करना समझ जाएगा जिसको डर होगा, और कोई समझ जाएगा। सैयद जक्कारो समझ जाना, इन्होंने भी यही किया है, समझ जाना है नहीं नसीहत को। असल तो मैंने नसीहत कबूल करना, लेकिन वो भी मुहावरा उर्दू में होता है जी, बाज़ दफा कहा जाता है ना कि बात समझे हो जी, समझ गया जी, यानी मैंने वो बात कबूल की है नसीहत। वही आता जन्नब हल अशा, और उससे दूर रहेगा बदबख्त। जीम नून बे मादा, और सलासी में जनाब या जनेबो शायद इस्तेमाल होता हो, कुरान करीम में मुजर्रद फेल इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ। इससे ज्यादा वर्ब इस्तेमाल होता है बाब इफ्तिआल का, ए जितानाबा या जितानेबो, और ये कुरान करीम में ज्यादा जगह इस्तेमाल हुआ है। या इतनबून अलिस्मा फैतनबू हो, इज्तनाब करो, और इज्तनाब उर्दू में इस्तेमाल होता है। सिर्फ इतना फर्क है कि उर्दू में इज्तनाब का माना जरा जैसे कोई रिकमेंडेड चीज हो कि इस बुरे काम से इज्तनाब करो, यानी बचो तो अच्छा है, लेकिन अरबी में यह सेंस नहीं है। अरबी में सेंस जोर की है, इज्तनाब या इज्तनाबो का लफ्जी माना पहलू भी साथ ना लगने देना, इतना दूर रहना कि साइड भी साथ ना लगे। इससे मुराद है मुकम्मल तौर पर दूर रहना। यह कुरान करीम में खैर कहीं आएगा आगे लफ्ज, उससे ये बाब है तफाउल। तजन्नबा या तजन्नबो, बड़ा जोर लगाया अलग होने का, इसमें तफाउल का मायना होता है ना कोशिश से, डिलिबरेटली डिलिबरेटली अलग रहेगा। या तजन्नबो का क्या तर्जुमा इन्होंने किया है? ही विल अवॉइड, तजन्नब अवॉइड, टू अवॉइड पहलू, ये तर्जमा पहलू तही करना, इस लिहाज से अजीब है कि जम्बुन के मैंने ही पहलू होते हैं अरबी में, साइड को जम्बुन कहते हैं। अला जुनूब हिम तुमने पढ़ा था, साइडों पे लेटे हुए भी अल्लाह का जिक्र करना, जुनूब उसकी जमा ही है। तो पहलू तही, पहलू भी फारसी लफ्ज है, और पहलू तही का फारसी तर्जमा बनता है साइड खाली कर देना। तही, तही के मैंने होते खाली, कहते हैं तही दामन है, यानी उसके पल्ले कुछ नहीं। इस तरह से तही दस्त, खाली हाथ। तो पहलू तही का मैना साइड खाली कर देना, वो भी वही मैना जो अरबी का इज्तनाब का है ना, कि साइड के दरमियान और उसके दरमियान कुछ भी ना होना, खाली कर देना, वो लफ्ज फारसी का है पहलू तही करना, उसके मैंने भी बच के रहना है। गुरेज करना, गुरेज के मैंने फारसी में भागने के होते हैं, गुरेज करना। یہ اردو میں یہ بھی استعمال ہوتا ہے انگریز کا,
شرک رہے گا. شرک رہے گا
نہیں, یہ کو بہت پرانی ہے, چھڑک جینے دینے ڈر بچے گا, بس ایک طرف رہے گا. انہوں نے کیا کیا ہے, یکسو بھی مناسب اردو نہیں ہے. یکسو کے معنی تو بنتے ہیں ٹو کنسنٹریٹ, کسی ایک چیز پہ توجہ مرکوز کر دینا. اردو میں یکسو ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر کہنا ہو ایک جانب پہ رہے گا تو وہ سو میں نے جانب تو ہوتا ہے, یکسو ایک جانب رہنا, یہ انہوں نے اس فارسی سینس میں استعمال کر لیا. یکسو رہے گا, ایک جانب پہ رہے گا, وہی جمب کا معنی لے لیا سو کا, یکسو. لیکن آج کل کی اردو میں یکسو کا معنی بن جاتا ہے ایک ہی چیز پر توجہ دینا, یکسو ہو کر, یعنی ساری توجہ ہر طرف سے ہٹا کر ایک طرف مرکوز کر دو. اس لیے محاورے بدل جاتے ہیں, ہر 50-60 سال بعد لفظوں کے معنی اور ہو جاتے ہیں. تو یتجنبہا, اس سے تجنب کرے گا, اس سے پہلو بچا کے رہے گا, اس سے ہٹ جائے گا, اس سے دور رہے گا, جو ترجمہ کر لے. یہ انہوں نے کیا کیا شبیر صاحب نے, گریز, گریز میں نے بھاگنا ہوتا ہے ویسے, گریز کرنا. ہا کی ضمیر کس کے لیے, ذکرا کے لیے, ان نفعت ذکرا مؤنث ہے, اس نصیحت سے دور رہے گا. الاشقا, شین قاف واو مادہ, شقا یشقو, اور شقی یشقا بھی آتا ہے. باب سامیا سے آئے, مادہ بہرحال شین قاف واو ہے, یہ نہیں ہے, لیکن باب سامیا سے آئے تو پھر واو یہ میں بدلتی ہے, جیسے رضی یاروا, شقی یشقا. قرآن کریم میں لا تضل ولا تشق, لا تزم افیحا ولا تضحا, اور اس میں ایک جگہ آتا ہے لعلک تشقا, کیا اے آدم یہ ابلیس تیرا دشمن ہے, اس سے بچ کے رہنا تو کہیں تو بدبختی میں نہ پڑے. ہاں آتا ہے, اصل میں شین قاف واو کا معنی ہوتا ہے سختی, شقاوت قلب, دل کا سخت ہونا. تو سختی میں پڑھنا, مصیبت میں پڑھنا, ایک ترجمہ اس کا یہی ہوتا ہے. قرآن میں آتا ہے طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا, وہاں یہ معنی نہیں ہے بدبختی بخت ہو جائے, بلکہ یہ کہ تو سختی میں پڑھے, اپنے آپ کو ڈیفیکلٹیز میں ڈال دے اس کی خاطر. تو اشقا کے معنی یہ باب یہ ہے, افعل التفضیل مؤنث بنے گا, افعل شقی, شقیہ یار کیا تمہیں ہو گیا ہے, اعلیٰ کا علیا, اور اس طرح اسفل کا سفلا, اور یہ شقیا. تو اشقا کے ایک معنی سخت دل والا, اور یا سخت نصیب والا, اور بدبخت اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا, قرآن میں آتا ہے, اور وہ لوگ جو بدبخت ہوئے, شقاوت, شقیون قرآن میں آیا ہے, فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وسعید, سعید کے مقابلے پر, سعید نیک بخت, شقیون بدبخت. تو شقیون تو فعیل ان کے وزن پہ صفت ہے, یہ ہے افعل و تفضیل, بہت زیادہ بدبخت, اس سے دور رہے گا, اس سے ہٹ کے رہے گا وہ جو سب سے زیادہ بدبخت ہے. یہاں الاشقا الذی کے معنوں میں آیا ہے, یعنی ویتجنب الذی شقیا, ان معنوں میں اشقا, بلکہ افعل و تفضیل ہے, زیادہ بدبخت. الذی یصلی النار الکبری, وہ جو کہ بھجے گا, صلیہ یسلا کا معنی ہم نے پہلے کیا ہے, جلے گا, روسٹ ہوگا, پھر ترجمہ کر لیا جاتا ہے داخل ہوگا, پڑے گا. ان نار الکبری, بڑی آگ میں, صلیہ یسلا کا مفعول ہے, ان نار اور کبری اس کی صفت ہے, نار مؤنث سمائی ہے تو کبری اس کی صفت ہے, اور وہ گرے گا, پڑے گا, داخل ہوگا, اور اصل ترجمہ ہے وہ جلے گا, بھنا جائے گا بڑی آگ میں. میں کا ترجمہ اردو میں کریں گے کیونکہ پڑھنا وغیرہ اور داخل ہونا میں لگے گا, عربی میں اس کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹ مفعول ہے. یہ کیا کیا ہے, بڑھے گا, پڑھے گا, داخل ہوگا بڑی آگ میں, پڑھے گا بڑی آگ میں, کسی نے یہ بھی کر لیا ہوگا, جا پڑھے گا, داخل ہوگا. یہ لفظ پہلے آ چکا ہے کئی دفعہ, سالے پہنچے گا, پڑے گا, داخل ہوگا, یہ سب سمجھانے کے لیے. اصل معنی تو ہے جلے گا. ثم لا یموت فیہا, پھر وہ نہ تو اس میں مرے گا. لا یموت, مات یموت پڑھا ہے آپ نے, پھر یعنی آگ میں پڑنے کے بعد یہ حالت ہوگی کہ نہ تو مرے گا اس میں. ہا کی ضمیر انار کے لیے, نہ تو اس آگ میں مرے گا. ولا یحیی, حی یا یحیی, زندہ ہونا, جس کو حی یحیی بھی بولتے ہیں عربی میں. ولی یحیی من حی ام بینا, سورۃ انفال میں آیا ہے. اصل ورب ہے حی یا یحییو, یحییو تو ہو گیا نا یحییٰ. جو حی یا ہے وہ عرب لوگ دونوں طرح استعمال کرتے ہیں, حی یا بھی, پھر اس کی گردان ہوگی حی یا حی یا حی یو کا بن جائے گا حیو, اور یا کریں گے حی حی حیو, پھر یوں بھی کر لیتے ہیں. اچھا یاد رکھیے حیا یو حی باب تفعیل میں آئے تو پھر یہ کے بعد ایک الف پڑھا جاتا ہے, کیونکہ وہ ہو جاتا ہے حیا یا, اور اس طرح سے یہ ہے حیا, وہ حیا یو حی بنتا ہے یہ, یہ جو ہے حی یحیا زندہ ہونا. لا یحیا, نہ ہی زندہ ہوگا, نہ ہی زندگی والا ہوگا. اب یہ موت بھی نہیں ہوگی اور زندگی بھی نہیں ہوگی, سمجھانے کے لیے ہے کہ وہ کیفیت ایسی ہوگی کہ اسے تو مر جانا بہتر اور موت بھی نہیں ہوگی. یہ قرآن کریم میں مضمون کئی جگہ آیا ہے, جو وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا ویسے محاورے کے طور پر, مر نہ جیت ہلاک پہ تھی, تو وہ کیفیت بتائی گئی ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ اس میں وہ زندہ ہوگا نہ اس میں وہ اس کو موت آئے گی. قد افلح من تزکا, اگلی بات شروع ہوتی ہے, بے شک کامیاب ہو گیا وہ. تزکا میں نے پڑھا ہے تم نے, تزکا کا میں نے یاد ہے بولو, پاک ہونا, تزکا میں نے ماضی کا صیغہ ہے, کیا ترجمہ ہوگا؟ جو پاک ہوا, یہ تو ماضی کا پہلا صیغہ, یہاں تیوے کوئی نہیں گری, وہ پچھلی جگہ ایک آیا تھا تتزکا کو, تزکا ہو گیا تھا, وہ نہیں ہے یہاں. افلاح بھی آپ پڑھ چکے ہیں, کامران ہونا, اپنی ساری مرادیں پانا, صرف نجات پانا اس کا معنی نہیں ہوتا, پوری مرادیں پا جانا, پوری طرح کامیاب ہو جانا, یہ ہے افلاح یفلحو کا معنی. بے شک پوری طرح کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا, یعنی جس نے اپنی روح کو, جس کی روح پاک ہو گئی, روحانی طور پر پاک ہو گیا, یہ معنی ہے. کیا ترجمہ کیا افلاح من تزکا کا بھائی؟ فلاح پائی اس نے جو پاک ہوا, پاکیزگی اختیار کی. نہیں یہ غلط ہے, سمرا ٹھیک ہے, سمرنا ہو سکتا ہے, پاک کیا تو پھر زکا نفس ہوا ہوتا تو تب یہ ترجمہ ہوتا, خود کو پاک کیا یہ ویسے سمجھانے کے لیے کر دیا, اصل معنی تھا خود پاک ہو گیا, یعنی کرے گا تو پاک ہوگا نا, اس سینس میں انہوں نے کر لیا اس نے اپنے آپ کو پاک کیا, ورنہ لفظ کا یہ معنی نہیں ہے. آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ اصل لفظ کیا ہے, تزکا پاک ہو گیا, اگر اس کا معنی ہے اپنے آپ کو پاک کرنا تو پھر فزکا نفسہ فتزکا ان معنوں میں آیا ہے. وذکر اسم ربہ فصلی, اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا, ذکر یاد کیا, یاد رکھا, دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے, زبان پہ لایا, دل میں یاد رکھا. ذکر اسم ربہ, اپنے رب کا نام یاد رکھا, یا اس کا ذکر کیا, یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, اردو میں ذکر کیا استعمال ہوتا ہے. اسم ربہ, اسم کے الف حمزۃ الوصل ہے, اسم ربہ اس نے اپنے رب کے نام کو یاد رکھا. اب نام یاد رکھنا سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ ذکر زبانی قلبی, اللہ کو ہر وقت یاد کرنا, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ہم سمجھتے ہیں. یہ جو بہرحال جزوی جزوی اسلام ہمارے پاس ہے, تھوڑا سا میرے پاس ہے, تھوڑا سا آپ کے پاس ہے, اور جتنا ہے وہ ہم اسی کو سمجھتے ہیں, بہت زیادہ ہے, دوسرے میں کمی نظر آتی ہے, اپنے میں تو ہمیں کمی نظر نہیں آتی. تو وہ پھر جتنا اسلام ہمارے پاس ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ چوہے کو ہلدی کی گرہ ملی تھی, اس نے پنساری کی دکان کھول لی تھی, तो वो फिर हमारे पास थोड़ा सा इस्लाम होता है, बाकी फिर हम दुकानदारी कर लेते हैं, इस तरह चल जाता है। थोड़ी सी चीज की कमी है, वो समझते हैं बर्क की भी आ जाएगी। मिरासी को कहीं मिला था, वो चाबक का तोड़ पड़ा था, कोई सवार फेंक गया होगा, उसका चाबक टूट गया, तो वो टुकड़ा सा कहीं रास्ते में पड़ा था, उसने उठा लिया और आके बीवी को दिया और कहने लगा, ले भगा भरिए, ऐते है चाबक दा त्रोड़, और बाकी रह गया हन्ना ते घोड़। ये हन्ना जीन को कहते हैं, तुम्हारी पंजाबी भी खैर से ऐसी है ना। और वैसे मेरी पंजाबी भी ऐसी सख्त है कि मेरे ख्याल में पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पंजाबी डिपार्टमेंट है वो उनकी डिक्शनरी में वो लफ्ज भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये तो लुधियाने की सिखों की अरबी पंजाबी पढ़ते पढ़ाते हैं ना, सारे पंजाब की पंजाबी थोड़े पढ़ाते हैं और ना उन्हें आती है। तो ये इसमें रब की याद वैसे बड़ी चीज है, ये जो सूफिया और खानकाह वाले हैं, एक है अच्छी चीज। मैं हैरान होता हूं कि दो बातें मैंने देखी, मैं एक जाती बात कर रहा हूं, मुझे अजीब तजर्बा हुआ है कि हदीस शरीफ में पढ़ा था कि जो जमाई है ये शैतान का अमल है, ये जो है ना यानिंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, या यूं मुंह खोल जाता है, जमाई इसे कहते हैं ना, ये शैतानी फेल है, और जो छींक है वो रहमानी फेल है। इसलिए छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म है, उसकी और फलसफी कुछ होगी, और जमाई पर यह है कि कम अज कम हाथ मुंह पे रख लो। ये शैतान की तरफ से चीज होती है, शैतान कई तरह इंसान को तकलीफ पहुंचाता है। इसमें मसलियत भी है कि बाज दफा एक्चुअली हमारे गांव में हुआ कि एक औरत थी बेचारी, उसने जो जमाई ली तो मुंह यही अकड़ गया, फिर बंद ना कर सकी, और फिर बड़ी मुश्किल से आदमी आए और उन्होंने हड्डियों को मल मल के और किसी तरह उसका मुंह बंद किया। खैर ये हदीस में है कि जमाई शैतानी अमल है। मैंने ये देखा है कि मैं कोशिश करता हूँ, बात जाती है, करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल सूफिया की तरफ अब हमारा दिल मायल होता है इससे, कि कई दफा मैं सोचता हूं कि और नहीं तो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ते चले जाए। बल्कि एक हदीस में कहीं पढ़ा था कि किसी आदमी के मुतालिक हुजूर ने फरमाया कि उसने तो जिंदगी भर एक दफा ये भी ना कहा कि सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, उसकी बख्शिश की दुआ क्या मांगे। कोई बड़ा वैसे नेक कामों वाला कुरैश था, पत्नी अब्दुल्ला बिन जदान की बात है या किसी की, तो उससे फिर मेरे जेन में, हालांकि पहले भी जानते थे, लेकिन ये हुआ कि मैं फारिग वक्त में जब यूं ही बैठे हो या सो रहे हो तो ये करता रहो। और इत्तेफाक से इस पर मजीद बात याद यूं आई कि मक्का मदीना के दरमियान जो सड़क बनी है नई, उसमें हर थोड़े फासले पर लिखा होता है उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो, फिर आगे थोड़े फासले पर लिखा होता है सुभान अल्लाह है, फिर कुछ फासले भी लिखा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, सड़क के दोनों तरफ, यानी आप बस में जा रहे हैं, अगर खुद भूल भी गए नजर डालने से ही याद आ जाएगा कि बस में बेकार बैठे हो तो अल्लाह ही को याद करते जाओ। तो ये कई दफा मुझे ख्याल आता है, लेकिन यहां से जाते हैं गाड़ी में घर पहुंच जाते और कभी ख्याल नहीं आता, हालांकि कोई बातें भी हम नहीं करते। तो ये सिवाय इसके कि शैतानी अमल हो कि जो उससे हटा देता है। अच्छा, रात को मेरी आदत है जब मैं उठता भी हूं, पेशाब के लिए मुझे डायबिटिक हूँ, उठना पड़ता है एक दो दफ़ा, फिर मैं जब बिस्तर पे सोने लगता हूँ, जब भी रात में दो तीन दफ़ा तो उठना ही होता है, तो मैं यही सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अजीब बात देखी है कि सारा दिन जमाई नहीं आती, कभी नहीं आती, लेकिन यूं ही सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू करेंगे, जमाई पे जमाई, जमाई पे जमाई। उस वक्त मुझे याद आता है कि हुजूर ने सच फरमाया था कि ये तो खालिस शैतानी अमल है, अब तो शैतान ही अंदर दाखिल हो रहा। तो बहरहाल जिक्रुल्लाह जो लोग करते हैं, अकीदे की खराबियां और तरीके की और सही और कामिल इस्लाम ना सही, और कामिल इस्लाम तो किसी के पास भी नहीं हो सकता, थोड़ा सा ही मिल जाए तो भी बहुत ज्यादा है, कामिल मुकम्मल तो फिर जो है ना ये आइडियल है, ये तो हम समझते हैं कि पैगंबर के बाद सहाबा में भी नहीं था, वो भी बहरहाल एक साइड थी तो दूसरी नहीं थी। इस तरह के सारी साइडें हो ये तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए है, या फिर पूरी जमात मिलकर कोई काम करे तो फिर हो सकता है, एक फर्द में तो सारी चीजें मुश्किल है। तो बहरहाल अल्लाह की याद, ज़ाका रस्म रब्बे ही, उसने अपने रब का नाम याद किया, अल्लाह कहा, यूं ही अल्लाह कहना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे यहां एक बड़ी महमूद चीज है, काबिल तारीफ चीज है, صوفیاء اس کے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، مختلف اوقات میں پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ بذات خود اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی رہ گئے ان کے وہ ایک خاص طرح پریکٹس اور ایک تصور کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں شاید عجمی چیزوں کی بھی آمیزش ہو، اس میں شک نہیں ہے، لیکن بہرحال مفید چیز ہے. اللہ کی یاد نہ کرنے سے یہ بہتر ہے کہ ہر وقت اللہ کا نام منہ پر زبان پر ہو. اور بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ وہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جس شخص نے حضرت علی کو قتل کیا تھا عبد الرحمن ابن ملجم نے، تو جب وہ پکڑا گیا تو کسی نے کہا اس کی زبان کاٹ دو، شاید کچھ بول رہا تھا یا کیا، اس نے کہا اور جو کرنا ہے مجھے مارنا ہے مارنا، میری زبان نہ کاٹو. کہا کیوں؟ کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں کہ مرتے دم تک میری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. یہ اللہ کے ذکر سے تر رہنا بھی ایک محاورہ ہے، اور واقعی دیکھا ہے کہ منہ خشک ہوتا ہے اور آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں تو آپ کو ایک دفعہ یہ کچھ کرنی پڑے گی کوشش کہ زبان ذرا رواں ہو جائے، گیلی سی ہو جائے، کچھ لعاب وغیرہ آ جائے، کیونکہ محض ٹوٹلی خشک سے آپ نہیں پڑھ سکتے. اس لیے قدرتی بات ہے کہ وہ زبان تب حرکت کرے گی اندر اس کے اگر کوئی حرکت کرنے والے وہ جیسے لوبریکیشن ہوتی ہے ایک طرح کی وہ ہو جائے. تو اس کو پھر عربی محاورے میں کہتے ہیں زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے، کیونکہ تر نہ ہو خشک ہو تو آپ پھر اللہ سبحان اللہ وغیرہ کہہ ہی نہیں سکتے. اس میں خاص طور پر ایسے حرف آتے ہیں سب بے میں ہونٹ ملتے ہیں اور اس طرح سے. تو بہرحال میں دور چلا گیا. ذکر اسم رب ہی، اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. فصلی پس پڑھی نماز، صلی یصلی سعد لام واو سے باب تفعیل کا مصدر ہے، صلی یصلی صلاتن، تسلیہ نہیں کہیں گے، وہ صلیہ سے ہوتا ہے، اس کے معنی ہی اور ہے. پس اس نے نماز پڑھی. اقام الصلاتا اور صلاح میں فرق ہے، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اقام الصلات میں نماز کو بطور ایک انسٹیٹیوشن کے قابو کرنا، قائم کرنا، اور صلاح اپنی نماز جو جیسے انفرادی پڑھے. دونوں ورب قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، صلاح یصلی بھی، اور اس کی اسم فاعل ہے مسلم اور مسلین، فویل للمسلین جیسے آیا ہے. بل تو سرون الحیات الدنیا، مگر تمہیں تو اور ہی پڑی ہے، نہ کوئی اللہ کی یاد، نہ کوئی نماز، نہ کوئی تزکیہ نفس، تم تو سرونا آسر یو سرو کے کیا بارے بتائے تھے، ترجیح دینا، تو سرونا حمزہ، تم ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، مفعول ہے. اس آسر یو سرو کے بعد جس پر ترجیح دی جائے اس پر اللہ کا صلہ آتا ہے، یہاں وہ محذوف ہے. تم تو ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو، یعنی علل آخرت ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے، آخرت پر تم دنیاوی زندگی ہی کو ترجیح دیتے ہو. اور ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ جو ایثار کے معنی قربانی ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینا، اس سے معنی قربانی کا پیدا ہوتا ہے. ورنہ آسر ایو سرو کے بنیادی معنی ہے چن لینا، ترجیح دینا کسی کے مقابلے پر. والآخرت، اور آخرت جو ہے یہاں واو کو حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ آخرت، آخرت سے مراد الحیات الآخرہ، خیر و ابقا، سب سے زیادہ اچھی ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے. خیرن بھی افعل التفضیل ہے، آپ نے پڑھا ہے، خیرن اور شرن افعل التفضیل تفضیلی کے صیغے ہیں، صرف یہ ہے کہ افعالوں کے وزن پہ نہیں آتے، اس لیے اس کا ترجمہ سب سے اچھی ہے. وہ اب کا بقیہ یب کا، باقی رہنا، اردو میں باقی رہنا کہتے ہیں، حالانکہ وہ بقیہ یب کا کا اسم فاعل ہے، باقی بقا اردو میں پڑا ہے، اب کا جو زیادہ باقی رہنے والا ہے، پائیدار ترجمہ کر لیں، پائیدار بھی ہو سکتا ہے، زیادہ باقی رہنے والا. اچھا، اب یہ الآخرہ کے بعد اب کا تو مذکر کا صیغہ ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ آخرت کے ساتھ پھر مؤنث کا افعل و تفضیل آنا چاہیے تھا. خیر ان تو چلیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، لیکن اب کا کی مؤنث کیا ہو سکتی ہے؟ فعلا کے وزن پہ بکیا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آئی. وجہ کیا ہے کہ اس کے بعد من ذالک وغیرہ کو انڈرسٹوڈ ہے، جب من لگ رہا ہو تو پھر صیغہ مذکر ہی آتا ہے افعل و تفضیل، پھر نہیں مونس کے لیے مونس اور مذکر کے لیے مذکر آتا. اس لیے والآخرت خیر و ابقا من ذالک، آخرت تو زیادہ اچھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے اس سے. اب دیکھیے ترجمہ کریں کیا کوئی.
اور پچھلا گھر بہتر ہے اور باقی رہنے والا.
پچھلا گھر آخرت, تو دیکھیے آخرت کا لفظی معنی سب سے پیچھے آنے والی, اصل معنی تو یہ ہے آخرت سب سے پیچھے, دی لاسٹ ون. تو اس سے پھر وہ آخرت کا گھر کر لیا. آخرت کی آخرت کی کیا کہ پچھلا گھر ترجمہ کر لیا, یعنی ادار الاخرہ ودار الاخرہ تو خیر. پچھلا گھر صفت موصوف ہو سکتا ہے, صرف آخرت بھی اردو میں چلتا ہے, تے لمبی سے لکھتے ہیں آخرت, باقی رہنے والا, زیادہ باقی رہنے والا, یعنی جس کو فنا نہیں. فنا اور بقا ایک دوسرے کے مقابلے کا لفظ ہے نا, فنا پذیر اور بقا تو عام چلتا ہے, اصلح للبقا وہ جسے کہتے ہیں نا, تنازل البقا, سروائیول, سروائیول آف دا فٹ ٹیسٹ جسے کہتے ہیں, تو وہ بقا الاصلح یعنی جو فٹ ٹیسٹ ہے وہ باقی رہتا ہے. یہ اردو میں بھی اب استعمال ہوتا ہے سروائیول آف دا فٹ ٹیسٹ, اس کے لیے. تو یہ ابقا زیادہ باقی رہنے والا ہے بقا. انا حاضہ لفظ صحب الاولا, یہ بات. اب انا حاضہ سے, حاضہ سے اشارہ اسی ساری چیز کی طرف ہے کہ جو نئی نصیحت پکڑے گا جہنم میں جائے گا, اس میں یہ حالت ہو سکی. یا یہاں سے جو عبارت شروع ہوتی ہے قد افلح من تزکا, جو پاک ہو گیا ہو, کامیاب رہا جس نے اللہ کا نام یاد رکھا, نماز پڑھی. اور یہ کہ دنیاوی زندگی کو انسان ترجیح دیتا ہے, اس وجہ سے مار کھاتا ہے, حالانکہ آخرت بہت زیادہ پائیدار چیز ہے, زیادہ دیر پا ہے دنیا میں. تو اگر کچھ حاصل بھی ہو جائے, عجیب چیز ہے آدمی بڑھاپے میں بعض چیزوں سے آہستہ آہستہ دنیا کی چیزوں سے متنفر خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہندو فلاسفی میں یہی کہا گیا ہے. ہندو فلاسفر تو بڑے بڑے ہوئے ہیں نا, بڑا انہوں نے غور و فکر کیا ہے آتما اور روح اور آخرت اور زندگی پہ. تو ان کی تھیوری یہی ہے کہ انسان اگر اس دنیا سے محبت زیادہ کرے نا, تو پھر وہ پھر اسی میں پیدا ہوتا ہے. ان کا تھیوری یہ ہے کہ انسان بار بار پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں, کسی شکل میں آئے, اپنے اعمال کے مطابق. کامیاب ہونا جنت اور دوزخ ان کے نزدیک نہیں ہے. ان کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ اس چکر سے بچ جائے, دوبارہ پیدا نہ ہو, بلکہ ایسا ہے کہ خدا کے اندر وہ یوں سما جائے جیسے قطرہ گیا سمندر میں اور بس سمندر کا ہی ہو رہا. ان کے نزدیک یہ ان کا تصور ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا سے محبت ہوگی تو پھر یہ جو ہے نا بدن, شریر, شریر ہندی میں بدن کو کہتے ہیں, اور جو اس کے اندر آتما ہے, یہ دونوں مل کے لذت یا دکھ کا احساس کرتے ہیں. میں ہندو فلسفہ بیان کرنے لگ گیا. صرف جسم نہیں محسوس کرتا, جسم لاش پڑی ہو آپ اس پہ چھری چلا دیں, کچھ کر دیں, اس کو کوئی درد نہیں محسوس ہو. اس کے اوپر حلوے رکھ دیں, مٹھائیاں رکھ دیں, وہ بیچارہ. تو روح جو ہے وہ دکھ محسوس کرتی ہے جسم کے ساتھ مل کر. جسم سے الگ خواب وغیرہ کی کوئی کیفیت ہو تو ہو, ورنہ وہ بھی نہیں. تو جسم اور روح جب جمع ہوتے ہیں تو پھر ان میں الم یا لذت کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر یہاں جسم کو اتنا دکھ دے کہ پھر وہ آتما توبہ کرے کہ میں تو اس جسم میں نہیں جاتی, یہ ایک طریقہ ہے کامیابی کا. چنانچہ ان کے سادھو کانٹوں پہ سوتے ہیں, مسلسل جاگتے ہیں, عجیب و غریب جسم کی اذیت کی حد کر دیتے ہیں. یہ صرف اس لیے کہ پھر روح کو وہ لالچ نہ رہے کہ میں نے دنیا میں جانا, ایسی ڈرے کہ پھر ادھر نہ آئے, کسی جسم کو نہ قبول کر. یہ ہے ان کے نزدیک. اور اس کے لیے وہ دنیا کی محبت کی انہوں نے کہا ہے کہ جب 50 سال کو آدمی پہنچ جائے تو آہستہ آہستہ کاروبار کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو میڈیٹیشن اور مراقبہ اور اس کی طرف لگائے, تاکہ اب اس کی اس دنیا سے تعلق اور دلچسپی گھٹتی جائے. بہرحال یہ ایک تھیوری ہے, اور ویسے ہمارے ہاں تو ہر وقت ہی ہے کہ دنیا سے الگ ہی رہو, اس کی دلچسپیوں میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ. یہ تو سیدھی تعلیم ہے, صرف 50 سال کے بعد تو نہیں, 50 سال کی زندگی کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر ایک کو ملے. یہ تو ہر بالغ آدمی کے لیے شریعت تو ہمارے ہاں ہے اور اس کے مقاصد وہ ہونے چاہیے. لیکن یہ دیکھا ہے کہ بڑھاپے میں خود بخود وہ دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں. میں اور چیزوں کو جانے دوں, میں نے کتابیں اتنی جمع کی ہیں, और अब उन किताबों के बारे में उनको देखता हूँ, मैं कहता हूँ बेवकूफ, ये क्यों ले ली थी, ये क्यों ले ली थी, ये सब ना होती तो क्या होता। अपनी किताबें भी अब पसंद नहीं आती, और या फिर अगर फिक्र है तो ये मर गए तो ये क्या बनेगा, इनका क्या होगा, मैं तो पता नहीं कौन कौन संभालेगा, क्या करेगा, देखी जाएगी। एक दफा मैंने लड़के को कहा कि देखो मेरी ये किताबें हैं, इनको तो संभाल के रखना, और तुम ना पढ़ सको ना तो फिर एक संदूक में रख देना, उसके साथ ये वसीयत लिख देना कि ये संदूक में बंद रहेंगी, कोई इसको खोले पढ़ सके तो पढ़ सके, वरना फिर एक और संदूक के अंदर रख कर ऊपर से ताला लगा दे, फिर अगले पोते पड़ोते को कह दे कि अगर वो भी ना पढ़ सके तो एक और ताले में रख दे। तो चंद दिन बाद ही मेरा बेटा कहने लगा, भाई आपकी किताबों का हमें तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी कितनी कीमत की है, ये बेचेंगे अगर तो। कितनी किताबें हासिल की और अब बेकार मालूम होता है। इंसान मरने के बाद सब कुछ बेकार समझेगा, हकीकत है। बुढ़ापा भी चूंकि अब अगली मंजिल करीब होती है, इसलिए यहां की दिलचस्पियां आहिस्ता आहिस्ता फजूल मालूम होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक है हकीकत, इसलिए आखरत तो खैर अबका, आखरत तो बहुत पायदार चीज है। इन नहाजा लफ सुहफ लूला, बेशक ये बातें जो ऊपर बयान हुई हैं, ला इन्ना की खबर पर लाम मुजहलका है जो ताकीद के मैंने देता है, और खबर यहां जार मजरूर होकर आई है। फिस सोहफिल ऊला, पहले सहीफों में, सोहफ जमा है सहीफा की, सहीफा कहते हैं छोटे से दो तीन वर्क का कोई रिसाला हो, बहुत बड़ी किताब ना हो, उसे कहते हैं सहीफा, और जमा है सोहफ। ये लफ्ज तो अरबी है खालिस, स्वाद है फे मादा से, याद रखिए सफ़ा और लफ्ज है, सफ़ा जिसे आप पेज कहते हैं वो भी अरबी लफ्ज है, वो स्वाद फे है मादा से है, बल्कि बाज दफ़ा एक सफ़े को भी सहीफा कह देते हैं, एक वर्क का होता है ना तो इस तरह से उसके लिए भी बोल देते हैं। सुहफ, सहाबा के पास कुरान करीम की यही सूरत थी, छोटे छोटे मजमू में कोई चीज़ मिली, चार हड्डियाँ मिली उन पर लिख लिया, कोई चमड़ा मिला उस पर लिख लिया रख लिया, तो वो छोटे छोटे सुहफ की शक्ल में उनके पास कुरान करीम के टुकड़े मजमूए होते थे। इसी को पीछे वो सुहफ का लफ्ज आता है, सुहफ मुकर्रमतिन मरफूअतिन, पढ़ाया आपने कि वो छोटे छोटे मजमू में था, फिर बाद में उन मजमुओं को जमा करके एक किताब की शक्ल दी गई, तो इसका नाम फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में रखा गया था मुसहफ। याद रखिए कुरान को प्लूरल इस्तेमाल करना गलत है। आपके पास यहां चार नुस्खे तो आप कह सकते हैं फोर कॉपीज ऑफ कुरान, नॉट फोर कुरान्स, ये कहना गलत है। अगर जब बहुत से ईसाई और वेस्टर्न कुरान को प्लूरल शक्ल में इस्तेमाल कर लेते हैं, मसलन जब अजायब घर के कुरान मजीद के नुस्खों का जिक्र होता है तो अक्सर कह देते हैं देयर आर थ्री मगरबी कुरान्स इन द म्यूजियम, इस तरह बोल लेते हैं, ये गलत है। कुरान एक है जो अल्लाह का कलाम है, इसीलिए जब उसके नुस्खे तैयार हुए तो कहा कि इसको अब कुरान ना कहें, इसका मतलब हुआ कि सौ कुरान है जी मेरे पास, ये तो गलत इस्तेमाल होगा, कुरान तो एक है। इसके लिए फिर लफ्ज इस्तेमाल हुआ मुसहफ, जिसकी जमा है मसाहिफ, कुरान की कॉपीज के लिए इस्तेलाह है कि यहां चार मसाहिफ हैं खत्ते मगरबी के, यहां जी दस मसाहिफ हैं, ये होता है। तो मुसहफ जमा मसाहिफ, गैर मुनसरिफ जमा मसाहिफ हो, तो सुहफ सहीफे चार वर्ग के, दो वर्ग के जैसे पंफलेट हो, अल ऊला उसकी सिफत है, असहफुल ऊला, ऊला अव्वल की मुअन्नस है, असहफुल ऊला सबसे पहले वाले सहीफे, या ऊला ब मैंने माजी अब गुजरे हुए, यूं भी हो सकता है लेकिन असल तो फौला का वजन है। तो ये है पहले सहीफों में, सहीफों भी तर्जमा कर सकते हैं, पहली छोटी किताबों में, यही तर्जमा किया है। ये बात
यही बात पहले आए हुए सहीफों में भी मिल गई है।
पहले आए हुए वजाहत के लिए है, यानी खुदा की तरफ से आए हुए, यहां कोई लफ्ज नहीं है आए हुए का, लेकिन मुराद यह है। हाँ जी,
ये कुछ लिखा है पहले वर्कों में,
वर्कों कर लिया सोहफ का तर्जमा हो सकता है, लफ्जी तर्जमा वर्क ही होता है। सहीफे चूंकि उर्दू में इस्तेमाल होता है इसलिए यू भी कर लिया है, सहीफों में पहले वर्कों में, बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन है, पहले औराक اچھا یا مجموعہ اوراق بلکہ کہنا چاہیے, اور اس سے مراد ہے جو پہلے نبیوں کے پاس آئے. اسی لیے آگے وضاحت ہے صحف ابراہیم و موسیٰ, یہ بدل ہے, الصحف الاولی کا بدل ہے, اسی لیے دوبارہ صحف جر میں ہے. وہ پہلا صحف الاولی فی کی وجہ سے مجرور تھا, دوسرا جو آیا صحف ابراہیم تو یہ صحف مجرور کیوں ہے, کہ اس صحف کا بدل ہے. وہ صحیفے جو ابراہیم اور موسیٰ کے تھے, ابراہیم اور موسیٰ مضاف الیہ ہے, یہ بدل الباز ہی سمجھیے, کیونکہ صحف تو بہت سے تھے, ان میں سے ابراہیم اور موسیٰ کے صحف کا ذکر کیا ہے, تو بدل الباز ہو سکتا ہے کہ ان کی بجائے. تو یہ بات تو پہلے صحیفوں میں بھی تھی, اور ان میں سے ہے ابراہیم اور موسیٰ دونوں, ابراہیم غیر منصرف ہے اور موسیٰ ویسے اس میں منقوص ہے, تو مقصور آتا ہے بلکہ اس کے بعد وہ الف آتی ہے. باقی تفسیروں والے پھر ابراہیم اور موسیٰ کے, کیونکہ یہ سورت مریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور شاید ایک اور جگہ بھی, تو وہ کیا تھے اور تھے یا نہیں تھے اور ان کا کیا قصہ ہے وہ ایک ہسٹری کی بات ہے. صدق اللہ العظیم.
ہم نے سورہ غاشیہ پڑھنی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاك حدیث الغاشیہ, هل میں نے کیا اتاك تیرے پاس آیا, کیا تیرے پاس آیا حدیث الغاشیہ, غاشیہ کا قصہ یا بات. حدیث میں نے بات بھی ہوتا ہے, حدیث میں نئی چیز بھی ہوتا ہے, قصے کو بھی کہتے ہیں حدیث و خرافہ اور اس طرح سے حدیث و فلاں. غاشیہ, غاشیہ یا غشا سے اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے. غاشیہ یا غشا میں نے چھا جانا, ڈھانپ لینا, کسی کو چھپا لینا. مجہول استعمال ہو غشیہ تو معنی ہوتا ہے بے ہوش ہو جانا, غشیہ علیہ پہ رہتا ہے علیہ کا صلہ. غشیہ علیہ کا معنی تو بننا چاہیے اس پر چھا گیا, لیکن عربی میں یوں اس کے ساتھ علیہ نہیں استعمال ہوتا جب وہ فعل معروف ہو, یوں نہیں کہتے غشیہ علیہ اس پر چھا گیا, بلکہ کہتے غشیہ ہو, پھر ڈائریکٹ مفعول آتا ہے. البتہ مجہول میں آتا ہے غش یا علیہ اور اس کا معنی ہوتا ہے بے ہوش ہو جانا. تو غاشم قاظم کی طرح مذکر وارد ہوگا, غاشم غاشین غاشم, اور مؤنث غاشیتن چھپا لینے والی, چھا جانے والی. تو کیا تیرے پاس آئی اس چھا جانے والی کی بات, اس کا قصہ, یہ بنتا لفظی ترجمہ. اور اس کا معنی اصل میں ہلکا ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہو چکا ہے. حل ان معنوں میں سوالیہ بمعنی ہو چکا ہے, استفہام اقراری جیسے کہیں, جیسے آیا قرآن کریم میں حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کیا انسان پر ایک وقت آیا جبکہ وہ کوئی چیز مذکور بھی نہ تھا, ہوا کہ گزرا ایک وقت ضرور. تو ان معنی میں حل عطا کا یعنی آئی ہے تیرے پاس, اور یہ بات اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے سوال کی شکل میں بات کی گئی ہے. کیا تمہارے پاس اس چھا جانے والی آفت, ڈھانپ لینے والی بلا کی خبر آئی ہے, قصہ آیا ہے؟ جی,
یہی کیا
جواب نہیں
دیا. کیا اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟
خبر قصہ بات خبر حال, حال بھی ہو سکتا, اس کا حال تمہیں معلوم ہوا.
تو
بات میں جو چھا ہوا ہوگی بغیر صفت محسوس ترجمہ کرنے کے, جو چھا ہوا ہوگی انہوں نے بعد میں چھا جائے گی, دیکھیے ترجمے میں کیا غلطی ہے ہمارے نقطہ نظر سے. فیل کا ترجمہ کر لیا, یعنی تغشا کا ترجمہ کیا, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں لفظ غاشیہ چھا جانے والی, مفہوم درست ہے کہ وہ چھا جائے گی اور سارے سب کو کور کر لے گی, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن غاشیہ کا ترجمہ فعل سے تو نہیں کرنا. ترجمے میں تو یہی بات ہے کہ فعل عبارت یہ ہے, آپ اس کو چار طریقے پر ظاہر کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, یہ جو عام ترجمہ آپ کے پاس ہے, اور اول تو جو آفت ہے نا, یہ بھی وضاحتی کلمہ ہے, اصل میں نے تو چھا جانے والی, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آفت ہی ہو, بلا ہی ہو, مصیبت ہی ہو, اس سینس میں وہ لفظ بھی ایڈیشنل ہے, ضرورت نہیں. ہاں ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ غاشیہ کی جو تے ہے وہ میری تانیث کی نہ سمجھی جائے, تے مبالغے کے لیے بھی آتی ہے, تائے وحدت بھی ہوتی ہے, تے کے کی وقت کی ہوتی ہے, اگر مبالغے کی تے مانی جائے تو پھر اس کے معنی بہت اچھی طرح چھا جانے والی, سب کو کور کر لینے والی, پھر وہ آفت کی سینس اس میں آ جاتی ہے. قیامت مراد تو قیامت ہی ہے, بہرحال اس میں قیامت کی خبر تجھے آئی, وجوہ یومئذ خاشعہ, کچھ چہرے اس دن, وجوہ کچھ چہرے اس دن خاشعہ, تم خشعہ یخشعہ, عاجزی کا اظہار کرنا, یہ ترجمہ پڑھ چکے ہیں, خشا یخشا, آج کسی اپنی حرکت وغیرہ سے جھکنا, ہاتھ جوڑنا, جو بھی ہو, خشوع عاجزی کے اظہار کا نام ہے, اگرچہ وہ دل کی کیفیت ہے, دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے, لیکن اس کی ظاہری جو شکل بھی ہو کچھ, اس میں عاجزی پائی جائے. نماز کے لیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ اندرونی کیفیت تو اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے, لیکن یہ کہ ظاہری شکل ایسی بنائے آدمی جس میں خشوع ظاہر ہوتا ہو. اب یہاں وجوہ مبتدا ہے اور نکرہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے, لیکن یہ معلم الانشاء میں بھی بعض مشقیں ایسی آئیں گی, کچھ قاعدے ہیں کہ جہاں مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے, اس کی ایک صورت کہلاتی ہے تنویر. مثلا آپ مختلف قسموں کا بیان کرتے ہیں, جی کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں, کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں. اب یہاں جو وہ پودے کا ذکر نکرہ کے طور پر کریں گے, مبتدا بن سکتا ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں, یہاں ہے کچھ چہرے, یعنی ایک چہرہ اور حالت کا ہے, کچھ اور ہے, کچھ اور ہے, ان کی مختلف قسموں کا ذکر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اب وجوہ نکرہ ہو سکتا ہے مبتدا. بعض جگہ اور بھی ہوتا ہے, کوئی حقیقت پکی بیان کرنی ہو تو وہاں بھی نکرہ ہی لگتا ہے, جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ عبد مومن خیر من مشرک, اب یہ عبد مومن مبتدا ہے, ایماندار غلام بھی بہتر ہے مشرک سے, تو وہ ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ ہر مومن غلام مشرک سے بہتر ہے. وجوہ ہوئی کچھ چہرے, یوم زن, اور اس کی خبر ہے خاشعاتن. دیکھیے اگر یوم زن نہ ہو تو یہ صفت موصوف بن جائے سیدھا, وجوہ خاشعاتن, پھر تو صفت موصوف بن جائے گا, پھر جملہ تو نہیں بنے گا. یوم زن کے آنے سے خاشعاتن اب خبر بن گئی ہے. کچھ چہرے اس دن, یوم زن کی بات ہو چکی ہے, یہ یوم از کان قضا و قضا عبارت کا مخفف کیا ہوا ہے اور اس از کے پیچھے دو زیرے لگا دیتے ہیں, یوم زن, یہ ظرف ہے, ظرفیت اس کی میم کی زبر سے ظاہر ہے, یوم اذن. اذن کی جو زال کی دو زیرے, یہ کوئی اعراب کو ظاہر نہیں کرتی, کسی اعراب کے لیے یہ نہیں ہے, اس کو بلکہ تنوین عوض کہتے ہیں. بعض دفعہ تنوین یوں بھی آتی ہے کہ پیچھے سے کوئی فقرہ وغیرہ ختم کیا جاتا ہے اور اس کی بجائے پھر تنوین لگ جاتی ہے. اس دن کچھ چہرے ہوں گے عاجزی والے, عاجزی کا اظہار کرنے والے یا عاجزی ظاہر کرنے والے, خوف زدہ, مانا تو خشا یخشاؤ کا خوف زدہ نہیں ہے, بہرحال دل میں عاجزی پیدا خوف سے ہوتی ہے, اس لیے خوف زدہ کر لیا.
جس دن بہت سے منہ خوف زدہ ہوں گے,
خوف زدہ ہی کیا ہے, ذلیل اور عاجز, عاجز والا مانا خشا میں عاجزی ظاہر کرنا, وہ ان معنوں میں ذلیل اور عاجز ہوں گے. اور کوئی ترجمہ کیا کیا انہوں نے, ذلیل خشع میں, کیونکہ وہ عاجزی کا مفہوم ہے اس لیے ذلیل بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے, خاشع عاجزی والے, आजी में जिल्लत का मफहूम भी है, इसलिए जलील तर्जमा कर लिया है। और क्या खौफ ज़दा, जिन्होंने खौफ ज़दा किया वो ये है कि असल वो सारा जो आजिज़ी ज़ाहिर होगी वो उसी खौफ की वजह से तो ज़ाहिर होगी, इसलिए उन्होंने उस जो वजह है आजिज़ी के इजहार की वो तर्जमा कर लिया खौफ ज़दा। यूं आप सोचा करें कि इसने जो ये तर्जमा किया है, इसने खशा यख्शा के मैंने तो झुक जाना होता असल बुनियादी मैंने, किसी के सामने आजिज़ हो जाना या आजिज़ी का इजहार करना, वो खौफ की वजह से भी हो सकता है। तो कुछ चेहरे तो खाशे होंगे, बड़ी उन पर आजिज़ी टपक रही होगी, चाहे कह ले खौफ टपक रहा होगा, खौफ की वजह से ही आजिज़ी होगी, खौफ ज़्यादा होंगे। फिर अगली खबर है आमिलतुन नासिबतुन, ये साथ साथ खबरें चल रही हैं, इनके दरमियान वाव नहीं आई बल्कि सारी खबरें हैं। खाशियातुन पहली खबर, आमिलतुन दूसरी खबर, नासिबतुन तीसरी खबर। आमिला के मैंने तो है काम करने वाली, आमिल मजदूर को कहते हैं काम करने वाला, और यहां काम करने से मुराद गालबन मुशक्कत में पड़ना है, क्योंकि मजदूर जो है बेचारा मुशक्कत में पड़ा हुआ होता है, इस वजह से आमिला का तर्जमा मुशक्कत में पड़ी हुई किया जा सकता है। दूसरा लफ्ज है नासिबतुन, नासबयान से मुक मैंने गाड़ना भी होता है और थक जाना भी होता है। नासबुन कुरान में आया है वला यजिदूना नासबुन वला मखमसतुन, कि वो कोई थकावट नहीं पाते, कोई भूख नहीं पाते, मगर ये कि उनके लिए अजर होता है। नासबुन मैंने थकावट, ताबुन के मानों में आता है इंतहाई थकावट, न सफर से थक जाना, कोई काम करते हुए बिल्कुल बेहाल हो जाना, इसको कहते हैं नासबुन। याद रखिए फिर नाउन आता है स्वाद की जबर से, और नसबुन के मैंने तो गाड़ना, जिससे ये रफा नसब जर आपने ग्रामर वाला निकाला है, नासबुन मैंने थकावट, बे इंतहा थकावट। नासिबुन का माना होगा बहुत ही थका हुआ, और नासिबतुन उसका मुअन्नस है वजू के लिए। तो कुछ चेहरे आजिजी वाले होंगे, मुशक्कत में पड़ने वाले होंगे, लफ्जी माना था काम करने वाले होंगे, लेकिन यहां सिर्फ काम करने वाला मुराद नहीं है बल्कि थके जाते होंगे। देखिए यहां तो नाउन है, खबर आ रही है और फेल में तर्जमा किया है, ये माज उर्दू की मजबूरी है कि हम उर्दू में तर्जमा इस तरह कर दें, सख्त मुशक्कत वाले और सख्त थकने वाले, तो शायद पूरा जोर इबारत का नहीं जाहिर होता जब तक कि हम फेले मुस्तकबिल में तर्जमा ना करें, इसलिए फेल में तर्जमा कर दिया, वरना यहां वर्ब कोई नहीं है। इन्होंने क्या किया, मेहनत करने वाले वही इस्म फाइल का तर्जमा, नासिब थके हुए, थक जाने वाला कहने की बजाय उर्दू में कहते हैं थका हुआ, उर्दू मुहावरा है, यूं नहीं कहेंगे वो थक जाने वाला है बल्कि कहेंगे थका हुआ है। ये मेहनत करके आए होंगे मगर थक कर,
थक कर हार गए,
मगर तो खैर उन्होंने इजाफा कर लिया है, मेहनत करके आए होंगे मगर थक के हार गए, ये मफहूम तो नहीं बनता, यानी मेहनत का मुशक्कत का असर भी उन पे जाहिर होगा, थकावट का असर भी जाहिर होगा।
अमल करने वाले मुशक्कत उठाने वाले,
अमल करने वाले लफ्जी तर्जमा है। आजकल ये जो होते हैं ना मजदूर यूनियन जिनकी होती है, इसके लिए आमिल का लफ्जी अरब दुनिया में ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, होता है आमिल, यानी ये कम्युनिज्म आया ना तो मजदूर और आजिर अजीर की जो बात चली, तो इस मामले में अरब दुनिया में वो आमिल ही लफ्ज चलता है, वर्कर मेहनतकश जिसे आप कहते हैं ना, ये लफ्ज तो ज्यादा आम है मेहनतकश, और तालिब इल्म भी बेचारे मेहनतकशों में शामिल हो गए, वो यूं तो मेहनतकश थे कि बेच उन्हें तो मेहनत सबसे ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन गोया के वो यूनियनें बन गई और मजदूरों की तरह, क्योंकि कच्ची हड्डी होती है ना इनकी, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आमिल के मैंने मेहनत कश के है असल आजकल के लिहाज से, तो आमिलतुन जैसे मेहनत कश हो कोई, उस वो मुशक्कत करने वाला हो, तो माज काम का तर्जमा नहीं है, क्या काम कोई करने वाला वो तो आमिल होगा, यूं तो आमिल में तावीज लिखने वाला भी होता है, جن نکالنے والے کو بھی عامل کہتے ہیں. تو ہر اس کی کو بعض اصطلاحی معنی ہوتے ہیں, یہاں مشقت کی سینس کے ساتھ وابستہ ہے. اور ناصبہ تھکا ہوا, تو کچھ چہروں کی تو حالت یہ ہوگی کہ ان کے اوپر سے عاجزی ٹپک رہی ہوگی. یہ سارا مستقبل کے فعلوں سے ترجمہ سمجھانے کے لیے کرنا پڑا ہے, ورنہ تو اسم فاعل ہے سارے. تسلا نارن حامیتن, وہ پڑھیں گے. کس کے لیے آیا یہ تسلا؟ وہ وجوہ ان کے لیے, مؤنث کا صیغہ ہے, وجوہ جمع مکسر ہے نا, تو سلیہ یسلا تسلا. یہ کئی دفعہ پہلے بات ہوئی کہ میں نے اس کا جلنا ہے, لیکن داخل ہونا پڑھنا اس کا مفہوم بنتا ہے. تسلا وہ پڑھیں گے, گریں گے, داخل ہوں گے, جو بھی ترجمہ کر لیں, گریں گے, پڑھیں گے, اچھا جھلس رہے ہوں گے, بالکل لفظی ترجمہ اچھا کیا ہے, کیونکہ تسلا جھلس رہے ہوں گے, جل رہے ہوں گے. یہاں تو خیر ہے ہی فعل مضارے, داخل ہونا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جگہ ترجمہ کیا گیا ہے انہوں نے, گریں گے, داخل ہوں گے, پہنچیں گے. یہ ویسے مفہوم کے اعتبار سے یہ صحیح ترجمہ ہے, جھلس رہے ہوں گے, جل رہے ہوں گے, یہ زیادہ بہتر ہے. نارن حامیتن, سخت گرم ہا آگ میں. اب دیکھیے تسلا کے ساتھ فی نہیں لگتا, یوں نہیں کہتے سلی فن نارے, آگ میں جلا, کہتے سلیان نارا, عربی کا یوزج یوں ہے سلیان نارا. تو تسلا نارن وہ جل رہے ہوں گے آگ میں, اور آگ کی صفت ہے حامیتن. یہ تسلا کا مفعول ہو کر آیا سارا, صفت موصوف. حامیہ, حما یحمی, حمیم یہ مادہ, اس کے ایک معنی ہے تپانا اور گرم کرنا, ایک معنی. اس کے اور معنی بھی ہے, حمایت کرنا, وہ بھی اسی سے نکلا ہے, دوسرے کو بچاؤ کرنا. حامی کا لفظ یہ بھی ہے, حامن کا معنی بچاؤ کرنے والا بھی ہوتا ہے, حمایت کرنے والا, بلکہ قرآن کریم میں وہ سینس میں استعمال بھی ہوا ہے ایک اونٹ کی صفت کے طور پر. تو حامن, گرم ہونے والا, اسی سے عربی میں ایک لفظ ہے حمّا, بمعنی بخار, فیور, تپ جسے کہتے ہیں, اس کو عربی میں حمّا کہتے ہیں. جمع ہوتی ہے حمّیات, کیونکہ حمّا کے اوپر یہ آئی ہے, وہ یہ پھر زبر بن کے جمع مؤنث سالم بنتی ہے, حمّا حمّیات. بخار, تپ, دیکھ تپ. حامیہ اس سے اسم فاعل ہے, گرم ہونے والی. یہ تپانا کے معنی میں دسویں پارے میں شاید ادھر بھی آیا ہو, میرے خیال میں منتخب نصاب میں بھی, یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہم وجنوبہم وزورہم, جس دن اس سونے کو تپا تپا کر ان کو داغ دیے جائیں گے. قرآن کریم میں آتا ہے فعل مجہول, یحما تپایا جائے گا. کچھ پتا میں کہاں چل رہا ہوں؟ کہاں کہاں میں اب کیا کہہ رہا تھا؟ اب بیٹھے ایسے بالکل بلینک فیس, تو معلوم ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں, سوچ کیا رہے تھے, وہ گھر کی سوچ پڑی تھی. اچھا, تسلا نارن حامیتن, جھلس رہے ہوں گے اس تپ تپ جانے والی آگ میں, یا تپا دینے والی آگ بلکہ کہیں تو, اصل تو معنی ہے تپا دینے والی آگ, پھر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے دہکنے والی آگ. حامیہ کے لفظی میں نے تپا دینے والی, جو کسی دوسری چیز کو بھی ہاٹ کر دے, لفظی معنی تو یہ ہے. تو پڑے ہوں گے اس آگ میں جو حامیہ, کیا ترجمہ دیا آپ کے سامنے؟ کوئی ترجمہ والا سامنے رکھا ہے؟ جلس رہے ہوں گے دھکتی آگ میں. واہ واہ واہ, دہکتی آگ میں, دہکنے دہکنے والی, بڑکتی دہکتی جو بھی ہے,
شدید آگ.
بنیادی معنی ہے تپا دینے والی آگ, تپنے والی نہیں, تپا دینے والی. ہما یحمی کا معنی تپا دینا ہوتا ہے, اسی لیے اس کا مجہول قرآن میں آیا یحما, تپا دیا جائے گا. اچھا, تو وہ دیکھتی آگ کر لے, با محاورہ ترجمہ تو ٹھیک ہے, سخت گرم آگ میں. तुस्का में ना एन एन आनिया पिलाया जाएगा उसको, तुस्का भी मोनस कसीगा मजहूल है, वजू के लिए ही आया है, उन चेहरों को पिलाया जाएगा और मुराद है उन चेहरे वाले आदमियों को पिलाया जाएगा। मुराद असल में तो जो वजू होना है ना, कुछ चेहरे ऐसे होंगे वो ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशन चेहरे से ही जाहिर होते हैं, थकावट के, मुशक्कत के, आजी के, और फिर वो आग में तो गिरेंगे चेहरे वाले, और पानी जिसका जिक्र आ रहा है वो पियेंगे, चेहरों को तो नहीं। तो इस तरह से वो शख्स मुराद लिया गया है, लेकिन लफ्ज चूंकि वजू आया है सीगा उसी तरह मोनस का आया है। तुस्का सका यस्की पिलाना सीन काफ ये मादा, ये जो तुस्का है ये सकायस्की के मुतालिक याद है, वर्म पहले हमने से बात तो की थी, आपको कुछ याद है पिलाना, पिलाना की अरबी क्या होती है? वो एक तो अभी मैंने बयान किया है, सकायस्की बेवकूफो अभी तो बयान किया, सकायस्की मैंने पिलाना, वो शारे भाई अशरबो मैंने तो पीना होता है, ये तो पिलाना है। और एक यह है कि बाबे इफाल से भी इसका यही मायना होता है, फिर क्या बनेगा फेल अस्का युस्की, इसका अन का मायना भी पिलाना ही होता है, गोया का मुजर्रद और बाबे इफाल का मायना एक है। अब देखो ये जो तुस्का है ये है फेले मजहूल, ये किससे बना? हाँ भाई दोनों से बन जाएगा, सकाई अस्की से भी सुकिया युस्का बनेगा और अस्का युस्की से उसकिया युस्का। और कभी मजूल की मशक भी किया करो गधो, तुम्हें कहा था कि हर वर्ब का मारूफ मजूल माजी मुजारे चार अगर तुम सीख गए तो अरबी सीख जाओगे, तो सुकिया युस्का वो भी युस्का और अस्का युस्की से उसकिया युस्का पिलाया जाना, तुस्का पिलाई जाएगी और यहां चेहरों के लिए मुराद है उनको पिलाया जाएगा, वो पिलाए जाएंगे मिन आयन न आनियत न आयन आनिया से पिलाए जाएंगे, आयन न आनिया से आयन उन मैंने चश्मा जमा उयून उन आयन की कई माना और उस लिहाज से जमे होती है, बहरहाल आयन उनका एक माना है चश्मा, और चश्मे के मानों में भी ये मोनस समाई होता है, आयन मैंने आंख भी होता है उन मानों भी मोनस समाई है, उसकी जमा आयुन आती है, और आयन बमाना चश्मा हो तो भी मोनस समाई है, पिलाया जाएगा उसको उनको उस चश्मे से जो कि आनिया है, आनिया अना या अनी इनन अलिफ नून और नून के ऊपर दो जबर देकर मसदर लिखा जाता है, अना या अनी इनन, इसके भी कई माना है, एक माना करीब आना भी है, अना या अनी अलम या अनी लिल्लज़ीना आमनू, क्या अभी नहीं आया है ईमान के लिए वक्त, वो भी अना यानी का मायना होता है, लेकिन अना यानी के मायने गरम होना भी होता है, खौलने के करीब गरम हो जाना। इस सूरत में इसका इस्म फाइल क्या बनेगा भला? आनिन। देखिए आनिनी का वो लफ्ज है जो वो करीब आने वाले माना जो हैं उससे अल आना जो लफ्ज आपने पढ़ा है वो भी एक तरह के इसी मादे से है, उसके मैंने अब के होते हैं, और एक है गर्म हो जाना, इन मानों में इसका इसम फाइल होगा आने युन, जो कि पढ़ा जाएगा आन इन काजी की तरह, आन इन आनियन आन इन यही बनेगा, तो उस आन इन की मुअन्नस है आनियतुन, और आन इन भी कुरान में आया है, सूरत रहमान में है फी हमीमिन आन, इसको वो है ना यारी सूरत रहमान का दूसरा रुकू यहां खत्म होता है, यसलौना हा बैना हा व बैना हमीमिन आन, वहां लफ्ज आया है सूरत रहमान में, यसलौना बैना हा व बैना हमीमिन आन, खोलते हुए पानी के, ओ हमीम के मैंने भी खोलता हुआ पानी है और आन इन मैंने भी खोलता हुआ, तो आनिया खोलता हुआ गरम, आन इन आनियत इन खोलता हुआ चश्मा पिलाया जाएगा उन चेहरों को खोलते हुए चश्मे से, एक खोलते हुए चश्मे से,
اور نقرے کی وجہ سے یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ بڑا ہی کھولنے والا چشمہ,
کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا.
کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پینے کو دیا جائے گا, ساتھ پانی کا یہاں لفظ تو نہیں ہے لیکن جب چشمہ آیا تو پانی کا سینس اس میں یوں پیدا کر لیا. یوں تو نہیں کہا تو اس کا میں مائے آئین. yes, تمہارے سامنے کون سا ترجمہ ہے؟ تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے ترجمے کی. شیر دے بچے آندی تے تینوں عربی دی الف بے نہیں پیتے, تو ترجمے تو بغیر لے کے بیٹھنا. یہ کون سی دلیری ہے, سب ترجمہ لے کے بیٹھے ہیں, تمہیں پرواہ نہیں ہے اس کی کہ میں اتنی دیر میں ہی کوئی ترجمہ یاد کر لوں. حد ہے. تو پلایا جائے گا پانی کھولتے ہوئے چشمے کا. پانی کا ترجمہ اپنی طرف سے لفظ ایڈ کرنا پڑا, مراد پانی ہے. پلایا جائے گا ٹھیک ہے. ہاں جی, کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے, پانی کا لفظ نہیں کیا کیونکہ اس میں نہیں آیا. جنہوں نے پانی کا لفظ ایڈ کیا وہ پلانے کی وجہ سے کیا. ہاں جی, پانی ملے گا یعنی دیا جائے گا, ملے گا پلایا جائے گا کی بجائے پانی ملے گا. یہ بھی ایک طریقہ ہے اسی مضمون کو ظاہر کرنے کا. پینے کو ملے گا, ابلتے ہوئے گرم پانی, دونوں چیزیں یعنی آنیا کہ میں نہیں ہے گرم ابلتا ہوا, درجہ کھولاؤ تک جب پہنچ جائے پانی اس کے لیے یہ انا یعنی آتا ہے, بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچ جانا. لیس لہم تعامن, ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا. یہ جو تعامن ہے, یا آپ بتا سکتے ہیں گرامر میں اس کی پوزیشن کیا ہے؟ لیسا کے اسم میں, لیسا کے اسم رفع میں ہوتا ہے خبر, یا بے زیر بے کے ساتھ یا نصب میں ہوتی ہے. یہاں خبر کوئی نہیں ہے, لہم نے خبر کا کام دے دیا ہے. یعنی اصل خبر تو بنتی ہے موجود ان, قائن ان, ثابت ان وغیرہ. لیس لہم طعام, نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا. الا مگر, من ذریع, صرف ذریع کا کھانا ہوگا. ذریع ضاد رے عین, ذرا یا ذرا کے معنی بنیادی معنی مشابہ ہونا, ملتا جلتا ہونا ہوتا ہے, لیکن اس سے بے شمار لفظ بنتے ہیں. ملتا جلتا ہونے کی وجہ سے باب مفعالت میں ذرا یزارع, جس سے فعل مضارع کا لفظ آپ کا بنا ہے, کیونکہ وہ حال اور مستقبل دونوں سے ملتا جلتا ہوتا ہے. ورع, جانور کے جو جسے اڈر کہتے ہیں انگریزی میں, حوانہ گائے بھینس کا, جہاں اس کے تھن ہوتے ہیں اور دودھ نکلتا ہے. تھن تو الگ لفظ ہے, ٹیٹ اس کے لیے انگریزی کا لفظ ہے. وہ پورا جو ہے جسے ہم پنجابی میں حوانہ کہتے ہیں, اس کو انگریزی میں اڈر کہتے ہیں. اس اڈر کے لیے بھی عربی لفظ ذرعن ہے, جانور کا. ذرعن جانور پہ بولا جاتا ہے, عورتوں پہ نہیں بولا جاتا. ذرعن کا لفظ گائے بھینس یا اونٹنی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا, بنیادی معنی کسی کی طرف مائل ہونا, جھکنے کا اس میں بنیادی معنی ہوتا ہے. اسی لیے تضرع میں نے عاجزی اور رب کی طرف جھکنا ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ ذرعن کو بھی ذرعن اس کے لیے کہتے ہیں کہ دودھ ادھر جھکتا ہے, آتا ہے, میلان ہوتا ہے اس کا. واللہ اعلم. بہرحال مادے کے تو کئی لفظ ہیں, مضارع بھی اسی سے نکلا ہے, تضرع بھی اسی سے نکلا ہے. یہ ایک لفظ ہے ذریعن, اسی مادہ سے. اور یہ کوئی بوٹی ہوتی ہے, اس کو عرب ذریعن کہتے تھے. جنگلی بوٹی تھی اور خاردار ہوتی ہے. بعض عربی ڈکشنریوں میں اس کے لیے دوسرا لفظ شبرق لکھا ہوتا ہے. اب وہ عرب جانتے ہوں گے, ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ اس بوٹی کو ذریع کہتے ہیں. وہ اس کا دوسرا نام شاید شبرق بھی کہتے ہو, اس لیے ڈکشنریوں میں بعض دفعہ شبرق اس کا نام لکھا ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ شبرق کو فارسی لفظ ہو اور اس لیے وضاحت انہوں نے کی ہو, ایران والے اس کو شبرق کہتے ہو. بہرحال کوئی صحرائی پودا تھا, خاردار. خاردار پودے بھی کئی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لے ہوتی ہے, کنڈیاری ہوتی ہے, ستیاناسی ہوتی ہے, اور یہ ہاں ستیاناسی بوٹی ہے, بڑے عام, بڑے اس کے دوا بھی بنتے ہیں. ضلع حصار میں تو ہم نے اس کے کھیت تو کنالوں کے حساب سے جنگلوں میں اگی ہوئی دیکھی ہے. तो ये सारी चीजें जब नरम होती हैं तो ऊंट खा जाता है, ऊंट हर चीज खा जाता है, कांटों वाली चीज भी वो खा जाता है, कीकर को भी खा जाता है, और बाज कहते हैं कि उसके सांस में कोई ऐसी चीज होती है कि जब वो मुंह उधर ले आता है तो वो उसके कांटे खुद ब खुद ढीले हो जाते हैं। बहरहाल ये कोई पौधा है वरी, कोई खारदार कांटेदार पौधा या झाड़ी है, जिसको नरम तो हो तो ऊंट खाता है, लेकिन जब वो सख्त हो जाती है पककर या अपने वक्त पर तो फिर ऊंट उसको मुंह भी नहीं लगाता, और बाज कहते हैं कि फिर वो जहरीली भी हो जाती है, वल्लाह आलम जहरीली भी हो जाती हो तो कुछ बईद नहीं। तो ये कोई इसका तर्जमा फिर अब खारदार या खुश्क खारदार, खारदार घास, कांटों वाली घास, कांटों वाली घास से तो बीसियों किस्म की हो सकती है, तो जहरीली का तर्जमा इसलिए किया है कि इसकी तशरीह ये की गई है कि जब वो पक जाती है तो फिर वो जहरीली हो जाती है, यानी सिर्फ ये ही नहीं कि वो उसमें कांटे होते हैं सख्त, बल्कि वो एक्चुअली जहरीली भी होती। चुनाचे इसकी फिर मजीद वजाहत जो की तो वो तो जहन्नम के एतबार से की। देखिए कुरान करीम ने उन्हीं लफ्जों को इस्तेमाल किया जो अरब लोग जानते बोलते समझते थे, लेकिन जब उसे जन्नत और जहन्नम से वाबस्ता करके कुरान ने बयान किया तो फिर मुफस्सरीन ने उसकी तशरीहात भी ऐसी की। अब कहा जी ये कोई जहन्नम में पौधा होता है, जैसे जकूम थोर को कहते हैं, वो भी एक कांटेदार पौधा है और दोषियों की गजा के तौर पर कुरान में उसको बयान किया गया है, और फिर कहा कि जी वो कांटे में सख्त, वो जैसे कांटों की वजह से उसको हाथ न लगा सके और मुर्दे की मुर्दार की तरह बदबूदार हो और कड़वी हो, वो एलवा एक सब्र मुसब्बर जिसे कहते हैं हमारे यहाँ दवा होती है, एलवा कहते हैं और सब्र कहते हैं उसे अरबी में, उसी से फिर ये हमारे यहाँ एक निकला है कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र दरअसल एक पौधा होता है, उसके रस से मुसब्बर या एलवा बनता है, तिब्बी यूनानी वाले आम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो सब्र का फल मीठा होता है, वो दूसरा मुहावरा बन जाता है कि भाई कड़वी चीज तो है लेकिन उसका फल मीठा होता है। तो उन्होंने कहा जी एलवे से ज्यादा कड़वा और मुर्दार से ज्यादा बदबूदार और आग से ज्यादा जला देने वाला, ये तो साफ जाहिर है अगर कोई दोज़ख की चीज है आज़न अल्लाह मिन्हु, तो फिर उस तरह से तफसीर की है। जरी कोई पौधा था, अरब उसे जानते थे, जैसे वफाकियत अब्बा नाया है कोई घास था, पर्टिकुलरली किस घास को अब्बा कहते थे अब्बुन कहते थे नहीं मालूम, या बाज ने तय करने की कोशिश की, तो दरी उन भी कोई झाड़ी थी खारदार जिसको ऊंट भी नहीं खाते थे, ऊंट हालांकि हर चीज खा जाता है जंगल में उसे जो कुछ मिले, तो उसको कहा है कि उनकी खुराक जरी होगी, खारदार झाड़ियां होंगी जो कि सख्त जहरीली भी होंगी,
खारदार सूखी घास,
सूखी घास क्योंकि वो खुश्क होकर असल में खाने के काबिल ऊंट के भी नहीं रहती। अहमद रजा ने क्या किया है,
है?
क्या
आग के
कांटे, बहरहाल ये तो वजाहती तर्जमा कह लें कि तफसीरी, बल्कि आग के कांटे खाने को मिलेंगे, ये तो तर्जमा तो अजीब सा बनता है ना, आग के कांटे तो नहीं होते थे, बूटी का तो नाम है, और क्या क्या है,
है?
खारदार खुशक, खुश्क नहीं कह सकते खुशक, खारदार खुश्क, खारदार कांटे वाले, हाँ जी
नहीं उनके पास खाना मगर झाड़ कांटों वाला,
झाड़ कांटों वाला, तो एक बात पक्की हो गई, जरी कांटे वाली बूटी होती है और जब वो खुश्क होती है तो उस वक्त उसे दरअसल उसकी जहरीली उसमें चीज वो पैदा होती है, वैसे शुरू से नहीं होती। कैक्टस मेरे ख्याल में वो है जिसे जकूम कुरान में कहा गया है, कुरान करीम में दोस्तियों के अल्लाह पना दे और जो उनके खुराकों का जिक्र आया है इंतहाई खौफनाक, कहीं जकूम थोर का, कहीं गिसलीन जख्मों का धुला हुआ जो गोया कि पानी गंदा हो, कहीं गस्साक वो भी इन्हीं मानों में है, कहीं ये आया है वरी का जिक्र, तो इंतहाई खौफनाक बदबूदार और इस किस्म की चीज उसमें लिखी गई है। ला युस्मिनु कि ना तो वो करेगी मोटा, समीन उन मोटे के लिए लफ्ज आप पढ़ा है, जमा सिमान इन آیا تھا بقرات سمانن، تو اسمن یسمن اسمانن موٹا کرنا سین کے ساتھ، اور ولا یغنی اغنا یغنی اغنا ان بے نیاز کرنا، غنی کرنا کا معنی بھی ہوتا ہے کسی کو امیر کرنا، اغنا یغنی اور بے نیاز کر دینا، ولا یغنی من یوعن بھوک سے، اور بھوک سے بے نیاز بھی نہیں کرتی، ولا یغنی من یوعن پیٹ بھرنا کے لیے کیا عربی ہوتی ہے کسی کو یاد ہے؟ یہ ساروں کا پیٹ کبھی نہیں بھرا معلوم ہوتا ہے، شب یش باؤ، یہ منہج عربی میں تم نے لفظ پڑھا ہوگا شبعن، نہیں پڑھا؟ اب یاد آ گیا ہے ہاں جی، وہ امتحان تو یاد کرنے کے ریپروڈیوس کرنے میں کا نام ہے، امتحان میں کامیاب ہونا، پڑھ کے چھوڑ دینا کہ ہاں جی ہم نے پڑھ لیا تھا بس، اسے تو پڑھنا نہیں کہتے کہ ایک دفعہ پڑھا تھا بس۔ بلا یغنی من جوع جاع یجوع، میں نے بھوک لگنا، اور جوع سے مصدر ہے، نہیں بے نیاز کرے گا بھوک سے، یعنی ولا یشبع، یاد رکھیے اشبع یشبع میں نے کسی دوسرے کا پیٹ بھرنا، شبع تو میرا پیٹ بھر گیا، واشبعتہ میں نے اس کا پیٹ بھرا، تو یو گویا کہ کہنا تھا لا یسمن ولا یشبع، نہ وہ موٹا کرتا ہے نہ پیٹ بھرتا ہے، اس نہ پیٹ بھرتا ہے کہ عربی آئی ہے ولا یغنی من جوع، یعنی ایک تو فائدہ مند نہیں کہ خوراک کا فائدہ ہوتا ہے، کچھ تو جسم کو پہنچے اس میں کوئی فیٹس آئے یا کچھ، گویا کہ وہ مفید تو ہے ہی نہیں، یا لا یسمنوں کا معنی تھا، تو دوسرا چلیے موٹا نہ کرے، بھوک کو تو مٹائے، بعض چیزیں ہم کھاتے ہیں کہ چلیے بھوک تو جائے، موٹے ہوں یا نہ ہو، طاقت اس سے حاصل ہو یا نہ ہو، وٹامن اس میں ہو یا نہ ہو، بھوک تو مرے، تو وہ تو ایسا ہوگا کہ مفید بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جسم کو ہو، بلکہ اسے تو بھوک بھی نہیں مٹے گی، تو ولا یغنی من جوع بھوک سے بے نیاز نہیں کرے گا، یعنی اس سے بھوک بھی نہیں مٹے گی، یوں محاورہ ترجمہ کرے تو پھر یہ بنتا ہے، کیا کیا ہے؟ نہ موٹا کرے، دیکھیے بھوک مٹائے، لا یغنی من جوع، یوں کیا ترجمہ، ورنہ تو مٹانا کہ عربی مہا یم ہو ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے نہ بھوک مٹائے، لفظی ترجمہ ہے نہ بے نیاز کرے بھوک سے، بے نیاز لفظی ترجمہ،
نہ موٹا کرے اور نہ کام آئے
بھوک میں، کام آئے یہ بھی وہ بے نیاز کرے کے معنی میں، نہ کام آئے بھوک میں، دیکھیے ایک ہی مفہوم ہے، بے نیاز نہ کرے، اب نہ کام آئے بھوک میں، اور دوسرا نہ بھوک مٹے، نہ بھوک مٹائے، نہ بھوک مٹائے، نہ کام آئے بھوک میں،
اس سے بدن کو کچھ بھی قوت نہ ملے گی اور بھوک کبھی دور نہ ہوگی،
بدن کو قوت نہ ملے گی، لے یا لا یسمنوں کا ہے، ضروری نہیں کہ فیٹس بڑھ جائے، مطلب تو اصل یسمنوں کا ہے، طاقت ہوگی تو جسم کو کوئی قوت نہیں ملے گی، نہ اس میں وٹامن ہوں گے اور نہ وہ پیٹ بھرنے والی شے ہوگی، تو بات تو وہی ہے، کفایت کرنا بے نیاز کرنا، کفایت کرنا بے نیاز کرنا، تو ایک ہی بات، وجوہ یومئذ ناعمہ، اب دوسرے چہرے کچھ بیان کیا ہے، یہ پہلے اپنے سورہ قیامت میں پڑھا تھا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے ناعمہ ہوں گے، ناعمہ کے معنی نرم و نازک، ناعمہ یا نعم کا معنی ہے بہت نرم و نازک ہونا، اصل معنی تو ناعم کا یہی ہے، تو نرم و نازک ہونے سے مراد خوش کا معنی ہے، کیونکہ چہروں پر جو رونق ہوگی وہ یعنی تر و تازگی ہے، تر و تازہ ہوں گے، ناعمہ تو ویسے اسم فاعل ہے نا، ناعم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، نعمت کا اثر ان پر ظاہر ہوگا، اور اصل معنی ہے بڑا سافٹ ہونا، نرم ہونا، ہاتھ لگائے تو بالکل یوں معلوم ہو مکھن پہ چڑھ رہا ہے، اس کے مقابلے پر لفظ ہے خشن، کھردرا، خشن ان میں نے کھردرا اور نائم ان میں نے بالکل ایسے چکنی طرح کا نرم. اب بولے بار رونق نائم ان کا ترجمہ نعمت کے لحاظ سے بار رونق اور ترو تازہ. ترو تازہ رونق والے ترو تازہ. یاد رکھیے اصل نائم جلد نائم ایسی کھال کے اس پہ ہاتھ لگائے تو بالکل شیشے کی طرح لگے, اس میں کوئی کھردرا پن نہ ہو. اس کا اینٹونیم جو ہے مخالف لفظ وہ خشنون ہے کھردرا, تو اس سے اس کا معنی سمجھا جاتا ہے بالکل نرم و نازک, اور مراد ہے کہ وہ نعمتوں کی وجہ سے ایسے ہوں گے. لسعیہا راضیۃ, بچے کے چہرے کو اگر دیکھیں ہم نائمہ کا تصور لا سکتے ہیں کہ وہ کتنا نرم و نازک ہوتا ہے, اس کو نائمہ آپ صحیح معنوں میں کہہ سکتے ہیں. لسا آسودہ نعمت کے لحاظ سے کر لیا ہے نا, آسودہ ہوگا تو نرم و نازک ہوگا, اصل معنی تو اس کا نرم و نازک ہونے کا ہے. نعومت اس کا مصدر ہوتا ہے. لسایہا راضیت, یہ اصل دوسری خبر ہے. راضیت لسایہا, خوش ہونے والی ہوگی, اور راضیت وجو کے لیے آیا یعنی وہ راضی ہونے والے ہوں گے. لسایہا اپنی کوشش کے لیے, سائی سا یا سا پڑھا ہے آپ نے, راضیت لسایہا یعنی وہی راضیت لسایہا, اور وہ خوش ہوں گے اپنی کوشش کے لیے. لفظی ترجمہ یعنی جو کچھ انہوں نے کوشش کی تھی اس کے نتائج جو ان کے سامنے آئیں گے اس سے وہ خوش ہوں گے. اب دیکھیے اتنی لمبی بات ہے کہ وہ اپنی کوششوں کے نتائج سے خوش ہوں گے, اس کو بیان کیا ہے اپنی کوشش سے خوش ہوں گے. یہ نہیں میں نا کہ کوشش کر کر کے اس وقت خوش کریں گے اپنے آپ کو, بلکہ اپنی جو سعی ان کی تھی دنیا میں, بس آلہ سعیہا قرآن میں آیا ہے, وہ ان کے لیے خوشی کے نتائج پیدا کر.
کارگزاری پر خوش ہوں گے.
چلیے سائی میں نے کوشش اور کارگزاری اچھا لفظ ہے.
اپنی کمائی سے راضی, راضی ہو گئے.
کمائی راضی, کمائی بھی ہو سکتا ہے ترجمہ. کارگزاری انعام کے سلسلے میں لانا ہو نا تو کارگزاری, اور برا کہنا ہو تو کرتوت کہتے ہیں. میں نے تو کرتوت کا بھی کام کرنا ہی ہے, اور اچھے معنوں میں لے لیتے ہیں کارکردگی. میں نے تو دونوں کا کارکردگی اور کوشش ہے, تو کارگزاری اس لحاظ سے اچھا لفظ ہے کہ اس کا پھر انعام اور اچھے نتیجے سے تعلق بنتا ہے. کارگزاری سے خوش ہوں گے, اپنی کوشش سے خوش ہوں گے, اپنی کمائی سے خوش ہوں گے. اور کوئی ترجمہ؟ کارگزاری اچھا لفظ ہے. کارگزاری میں نے تو وہی کام کا ہی ہے محنت. فی جنت عالیت, اونچی جنت میں ہوں گے, یعنی ہم فی جنت عالیت, اسی کے ساتھ یہ بھی خبر ہے. جنہ اور عالیہ تو ویسے آپ نے پڑھا تو تھا عربک معلم کے پہلے حصے میں ہی, علی یعلو علوان سے عالن اونچا بلند, جنت عالیت اونچے باغ میں ہوں گے, ایک اونچے باغ میں ہوں گے. اونچا باغ علی مقام کر لیا, یہ جو جگہ ہے یہ جو ہے بلند عالیہ, میں نے بلند باغ, بلند باغ ہے جنت اردو میں چلتا ہے ہاں. بہشت بری یہ فارسی کا بڑا مشہور لفظ ہے. بہشت بری, بری میں نے اونچے کا ہوتا ہے, تو اس طرح سے بہشت بری بہت اونچا بہشت. بہشت فارسی لفظ ہے, اور پھر بری بھی خالص فارسی لفظ, بلکہ پارسیوں کا لفظ ہے جو کہ اسلام میں آیا اور استعمال ہوتا ہے. بہشت بری, لا تسمع فیہا لاغیہ, نہیں سنے گا اس میں وہ کسی لغو کہنے والی کو. لفظی ترجمہ بنتا ہے یوں, لا تسمع نہیں سنے گا. لا تسمع مؤنث کا صیغہ وجو کے لیے آیا ہے, جیسے تسقا آیا تھا. وہ چہرے نہیں سنیں گے یعنی ان چہروں والے وہ لوگ نہیں سنیں گے, اس لیے لا تسمع کا وہ ترجمہ وہ سنے گی نہیں کی بجائے کریں گے وہ سنیں گے نہیں. فیہا اس میں یعنی فی فی الجنت, ہا کی ضمیر جنت کے لیے ہے. لاغیہ, لغا یلغو لغون, فضول بات کرنا, اس سے فضول بات کرنے والے کو کہیں گے لاغن, اور مؤنث ہوگا لاغیتن, لغو بکنے والا. اب یہاں جو ترجمہ آیا لاغیتن آیا ہے مؤنث، اس کا مفعول ہو کر، وہ کسی بکنے والی کو نہیں سنیں گے، بنتا تو ترجمہ اس طرح سے ہے، کسی لغو گو کو نہیں سنیں گے. اور پھر مراد ہے کلمہ لاغیہ، فضول بات، لغو بات کے معنوں میں لاغیہ آیا ہے، ہے تو اسم فاعل کا صیغہ. اب کسی نے لفظی ترجمہ، شاہ رفیع الدین صاحب نے کیا کیا ہے، کیا پورا ترجمہ کرے نا،
نہیں
بےہودہ، یعنی کلمہ تن لاغیہ تن کا معنی کر لیا ہے، فضول بکواس کی بات. انہوں نے کیا کیا ہے، بےہودہ بکواس،
بےہودہ بات،
بےہودہ. تو گویا کہ لاغیہ کا ترجمہ بھی وہی لفظی معنی تھا، بےہودہ بکواس کرنے والی، اور یا بےہودگی پیدا کرنے والی بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور وہ مؤنث کا صیغہ اس میں ہو، مؤنث کا صیغہ مبالغہ کے لیے، تو بےہودگی پیدا کرنے والی کوئی بات نہیں سنیں گے. ان معنوں میں اسم فاعل کا صیغہ استعمال کیا، شاہ صاحب نے بھی بےہودہ کیا، بکواس، بےہودہ بات، لغو بات، فضول باتیں وہاں نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس میں ہوگا ایک چشمہ بہنے والا. فی ہا کی ضمیر جنت کے لیے ہے. عین جاریتن، اسی طرح صفت موصوف آیا ہے، فی ہا پہلے آیا ہے، تو عین جاریہ یہاں گرامر کے اعتبار سے کیا ہوگا، مبتدا مؤخر ہے. مبتدا مؤخر ہو کے آیا نا، جار مجرور پہلے آ جائے تو مبتدا مؤخر ہوتا ہے. اس میں ہوگا ایک بہنے والا چشمہ، عربی میں مؤنث ہے نا جاریہ، اس لیے آیا ہے. فیہا سرور مرفوعات، اس میں ہوں گے سرور مرفوع. یہ جو مصری عربی قرآن مجید ہے، یہ تو وقف لگانے میں بڑے بخیل ہیں اور خیال نہیں کرتے، یا اس لیے بھی کہ وہ ہر آیت پہ بہرحال وقف کرتے چلے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ثابت ہے، تو یہ بھی وابیوں کا چھپا ہوا قرآن مجید ہے نا، ہر آیت پہ وقف، باقی وقف کی علامتیں وہ دیتے ہی نہیں. ہمارے ہاں جو نسخے ہیں، یہاں دیکھا ہوگا آپ نے، عین جاریہ پہ وقف لازم بنا ہوتا ہے، ہے نا، یہ عربی نسخوں میں نہیں ہے. یہ وقف لازم کیوں دیا ہے، کہ یہاں رکنا ضروری ہے، کوئی سمجھ سکتے ہیں؟ وقف لازم ترکیب عبارت کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں، اگر آپ عین جاریہ کے ساتھ ہی آگے فیہا لگا دیں، تو عین جاریہ تو پھر نکرہ موصوفہ ہو جائے گا، ایک ایسا چشمہ جس میں ہے پلنگ، پھر تو یہ معنی ہو جائے گا. اس لیے یہ وقف ضروری ہے کہ اس میں ہے ایک بہنے والا چشمہ، پھر آگے فیہا اسی جنت میں ہے سرور مرفوع، وہ الگ بات ہوتی ہے. یہ اس لیے وقف لازم ہمارے ہاں لگایا گیا ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے. عرب لوگ اپنی عربی دانی کے زور پہ سمجھ جاتے ہوں گے کہ یہاں اتنا رکنا ہے یا اتنا سٹاپ کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیونکہ یہ کولن سیمی کولن وغیرہ تو قرآن میں ہوتے نہیں. بہرحال ہمارے اپنے بزرگوں نے بنائے ہیں، وقف لازم ایک ہوتا ہے کہ یہاں ضرور سٹاپ کرنا ہے، فل سٹاپ اصل قرآن کریم میں وہ ہوتا ہے. تو یہاں اس لیے لگایا گیا ہے کہ کہیں جاریہ کو آگے نہ ملا دے. عین جاریہ فیہا سرور مرفوع، سرور جمع ہے سریر کی، سریر کے معنی پلنگ ہوتا ہے. اسرتن بھی بعض دفعہ اس کی جمع شاید آتی ہے، سریرن اور سرورن. مرفوعتن اونچے کیے ہوئے، بلند کیے ہوئے، رفع یرفع تو آپ نے پڑھا ہے. مرفوع سرور مرفوعتن، اونچے کیے ہوئے پلنگ، پھر آپ اردو ترجمہ یہی کریں گے اونچے پلنگ، اونچے کیے ہوئے یعنی بنانے والے نے اس کے پائے اونچے بنائے ہیں، یہ جو کچھ ان معنوں میں وہ اس میں مفعول ہے، اور ترجمہ پھر کریں گے اونچے پلنگ. اونچے کیا ہے، اونچی مسندیں، پلنگ یا مسندیں، تخت. پلنگ کو شریر کہتے ہیں ہم، پلنگ تخت،
اونچی بچھاوت والے تخت ہوں گے،
تخت ہوں گے. چلیے،
تخت کی مرفوع کا پیچھے ہوئے،
مرفوع کا پیچھے ہوئے، اونچے بھی اور پھر بچھے ہوئے بھی، دو طرح کر لیا ہے ترجمہ. تخت تو بچھایا، بہرحال اصل تو میں نے اونچے کا ہے. وہ اقواب موضوعات، اور کپ پونگے بڑے سلیقے سے دھرے ہوئے. اقواب جمع ہے کوب کی، کوب اس پیالے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ہینڈل کونڈا وغیرہ نہ ہو. ویسے پیالے ہوتے ہیں نا جن کو پکڑنے کے ساتھ ہینڈل نہیں بنا ہوتا, اس کو کہتے ہیں عربی میں کوب, اور جمع اکواب. کاسن میں نے بھی یہی ہوتا ہے, ویسے کاسن اور کوسن جمع ہوتی ہے کوب. شاید یہ کپ کا لفظ اسی سے بنا ہو یا ملتا جلتا لفظ ہے کوب. موضوعۃن وضع یضع میں نے رکھنا, موضوع میں نے رکھا ہوا, رکھے ہوئے پیالے. لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے پیالے ہوں گے یعنی فیہا اکواب موضوعۃن. تم نے کوئی علاج اس کا نہیں کیا؟ یار جاتے کپڑا دبا دو گلے میں, اس وقت نکالو جب کھانسی ساتھ نکل آئے. اچھا اکواب موضوع ہے, تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ عام دوا ہے, یہ صرف کول یا سوالین سوالین منہ میں رکھو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اکواب موضوع اتن رکھے ہوئے پیالے, اور مراد ہے رکھے ہوئے سے بڑے سلینے سلیقے اور کرینے سے رکھے ہوئے, چنے ہوئے, جیسے قطار میں آپ سجا کے کچن میں یا وہ شوکیس میں رکھتے ہیں برتن کے سلیقے سے دھرے ہوئے. یا موضوع کا معنی ہے سلیقے سے رکھے ہوئے. کیا کیا ہے؟
ساغر رکھے ہوئے.
ساغر تو خیر ترجمہ کر لیا, ویسے فارسی میں ساغر رکھے ہوئے ہوں گے. وہ کیا رکھے ہوئے ہوں گے؟ بس صرف رکھے ہوئے. اچھا موضوع کا لفظ ہوں گے وہ تو خیر ہے. اور
آب خورے سامنے چنے ہوئے,
آب خورے کر لیا ہے, پانی کے چھوٹے پیالوں کو آب خورا کہتے ہیں. اب دیکھیے جس ماحول میں کوئی ہو, ضروری تو نہیں نا کہ ہر جگہ پیریکس کے برتن ہی ہو, تو پھر وہ انہوں نے آبخوروں سے ہی ترجمہ کر لیا. مٹی کے برتن جس میں کہ پیا جائے, اس میں کنڈا نہ ہو تو وہ آبخورا ہی کہلاتا ہے.
اچھا پیمانے کریمے سے
آفتاب. اب دیکھیے یہ حالانکہ بہت آسان اردو ترجمہ کرتے ہیں پاریق صاحب, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے اردو دان طبقہ آفتاب کو جانتا ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہوں گے. اب ہمارے لیے حالانکہ ذرا عجیب سا لفظ ہے آفتابہ, آبخورا شاید سمجھ جائے, آفتابہ نہیں سمجھ میں آتے. تو وہ چونکہ سمجھتے ہیں اس لیے انہوں نے وہ لفظ استعمال کیا ہے. اگر مشکل ہوتا اور اردو دان عام مسلمان کے لیے مشکل ہوتا لفظ, وہ نہ استعمال کرتے. جی یہ کرینے سے کا جو لفظ ہے نا, یہ موضوع ہمیں خود لگانا پڑتا. آپ کہیں رکھ دیں موضوع تو وہ ہو گئے, وضع یضع کسی جگہ رکھ دینا, ایک یہاں رکھا ہے ایک وہاں رکھا ہے. یہاں جس طرح سے عبارت آ رہی ہے کہ پلنگ ہوں گے اور پیالے ہوں گے, یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ کرینے سے دھرے ہوئے, موضوعات ان میں نے دھرے ہوئے کرینے سے. انہوں نے کیا کیا؟ دھرے ہوئے, دھرے ہوئے. وضع یضع اور دھرنا, دھرنا میں بھی کرینے کی سینس خود بخود آ جاتی ہے. اچھا آگے ہے ونمارق مصفوفتن وزرابی مبسوسات. یہ عبارت قرآن کریم کی بہترین جو بیوٹیفل عبارتیں ان میں سے گنی گئی ہے, جس طرح سے اس کے قافیہ ہے, جس طرح سے لفظ لائے ہیں, پھر جو ورلڈ پکچر ہے, ایک تصویر سامنے آتی ہے ایسے لفظوں میں. جس زمانے میں نہ کیمرہ تھا نہ کچھ, تو لفظوں کے ذریعے سے ہی تصویر سامع اور ناظر کے سامنے پیش کی جاتی تھی, ایسے لفظوں میں بات کی جاتی ہے. یہ بھی ایک کمال ہوتا. شیعہ جو مرثیہ گو ہوتے ہیں وہ کربلا کے واقعات کو, یہی ان کا فن ہوتا ہے کہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سننے والا اپنے سامنے امام کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے, اور اس پہ وہ خود بھی روتے ہیں اور رلاتے بھی ہیں. بولنے کا ایک لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے ویڈیو کا کام دے جاتا ہے, ورلڈ پکچر, ساؤنڈ پکچر. یہی خوبی لفظوں میں ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہاں یہ ساری پکچر اس طرح سے آئی ہے, لفظوں کی عجیب سلیکشن ہے, شاندار لفظوں کا. نمارق و مصفوفتن, نمارق کا واحد ویسے نمرقہ ہے, نمرقتن, اور بعض کہتے ہیں نمرقن ہے. ویسے اگر نمرقتن ہو تو تائیوادت ہوگی, یعنی اس پوری جنس کو تو کہیں گے نمرقن, اور بعض کہتے ہیں نمرقن ہے لیکن زیادہ نون کے پیش سے بولتے ہیں. نمرقن کے یہ مادہ ایسا ہے, ویسے مادے کے اعتبار سے دیکھیں عربی میں تو چار حرفی مادہ ہے, نون میم رے قاف, لیکن اس سے کوئی ورب روٹ نہیں استعمال ہوتا. شاید یہی لفظ اس مادے سے آیا ہے. اور نمرق کے معنی بنتے ہیں گدے, کیا ہے تکیے, تکیے زیادہ لفظ ہے, غالیچہ تو زرابی کے لیے لفظ آنا چاہیے, تکیے نمر کا ہاں, قالینے تو زرابی کے لیے ہے لفظ, نمر کا جمع نمارک, تکیے کے معنوں میں میرا خیال میں آتا ہے, گاؤ تکیے, بڑے قسم کے تکیے جن پہ آدمی اوٹ لگا کے بیٹھے, اس کو نمر کا تن, اور جمع ہے نمارے کو غیر منصرف, بڑا تکیہ یا چھوٹا تکیہ وسادہ ہی کے معنوں میں ہے, وسادہ میں نے تکیہ ہوتا ہے, یہ کوئی شاید غیر زبان کا لفظ ہے, یہ جس طرح سے ہے, بہرحال قرآن کریم میں یہ لفظ اس طرح سے استعمال ہوا ہے, عربی میں بھی آپ ڈکشنری میں دیکھیں اس کا کوئی وربل روٹ نہیں ہے, اس سے کوئی فعل وغیرہ نہیں ہے استعمال ہوتا,
بس
غالیچے قالین کے معنوں میں آتا ہے میرے خیال میں, اور یہاں مراد تکیہ ہے اصل میں, انہوں نے کیا کیا نمارک کا غالیچے, اچھا انہوں نے کیا کیا گاؤ تکیے والا ترجمہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے, انہوں نے بھی غالیچہ ہی کیا, اب یا تو پھر ہم غالیچہ کا معنی نہیں سمجھتے, ہم تو قالین کے معنی میں غالیچہ لے رہے ہیں, پھر وہ تو ذرا بھی ہے نرم کپڑا جو ہے, غالیچے تو پتہ نہیں کیا عربی ہوگی, غالیچے کی بگڑی شکل ہوگی, اور کوئی دیکھیں, احمد رضا نے کیا کیا بھائی, بچھونے, کس کا ترجمہ, قالین اور بچھونے, تو پھر زرابی کا کیا کیا, چاندنیاں, چاندنی بھی کپڑا ہی ہوتا ہے, وہ تو قالین ہی کے معنوں میں آتا ہے, نہیں نمارک کا صحیح ترجمہ گاؤ تکیے بنتا ہے, اصل میں تکیے کو ہی نمارک کہتے ہیں, نمر کا یہ ہے کہ ذرا شاندار قسم کا تکیہ بنا ہوا ہو, اس لیے انہوں نے گاؤ تکیہ کر لیا ہے, کیونکہ گاؤ تکیہ ذرا بڑا تکیہ ہوتا ہے نا بیٹھنے کے لیے, فرش وہ ذرا بھی قالینی کو کہتے ہیں, گدے کر سکتے ہیں, میں وہ ابھی اس لفظ کی طرف ہم آتے ہیں, نمارک کا معنی تکیہ شاندار, اور مصفوفہ صفہ یا صف قطار بنانا, مصفوفہ جن کی قطار بنائی گئی, صف بنائی گئی, مصفوف اسے اسم مفعول ہے, تو مصفوفہ کے معنی ہے قطار بنائے ہوئے, یعنی گاؤ تکیے ہوں گے قطاروں میں رکھے ہوئے, یہ معنی بنتا ہے, اب دیکھیں
برابر بچھے ہوئے
قطار میں ہونا, برابر بچھنا, ساتھ ساتھ ہونا, وہ قطار میں سیدھا ترجمہ ہے, صف میں بچھائے ہوئے, برابر بچھے ہوئے, صف بندھائے ہوئے کرنے تو لفظی ترجمہ, بہرحال صف اور قطار چونکہ فٹ نہیں بیٹھتا, ویسے محاورے میں بنتا ہے برابر برابر, نالو نال رکھے ہوئے, یہ اسی کا معنی قطار ہی ہوگا نا, یہاں اگلے لفظ تک پڑھ لیتے ہیں, نمارے کو مصفوفہ صف بنائے ہوئے گاؤ تکیے, لفظی ترجمہ, قطاروں میں رکھے ہوئے بڑے بڑے شاندار تکیے, جس کو برابر برابر رکھے ہوئے کر لیا, برابر برابر قطار ہوگی تو ساتھ ساتھ چلے گا, اس طرح ترجمہ کر لیا, اگلا لفظ ہے وزرابی مبسوسا, یہ زرابی کا واحد ضربیون ہے, اور بعض کہتے ہیں ضربیون ہے, ضربیون اس کا مادہ زیر بے ہے سلاسی مادہ سے, اور ضرب یا ضربو و ضربو کا معنی ہوتا ہے, قرآن میں وہ فعل نہیں استعمال ہوا, لیکن اس کا معنی ہوتا ہے بھیڑوں یا اونٹوں وغیرہ کے لیے باڑا بنانا, وہ ایک بنیادی معنی اس کا ہے, اس سے ضربیون گدے کو کہتے ہیں جو نرم کپڑا ہو, آج کل یہ قالین کے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے لفظ, عربی میں بنیادی طور پر ضربیون اس نرم گدے کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی زین کے نیچے رکھا جاتا ہے, اس کو ضربیون کہتے ہیں, یعنی وہ اپنی نرمی کی وجہ سے گھوڑے کی جو پیٹھ ہے اس کو زخم سے بچاتا ہے, مبسوسہ بسا یا بسو پھیلانا, یہ پڑھا ہے آپ نے, وبس صفیحا من کل دابت, تو اس سے مبسوس میں نے پھیلایا ہوا, یعنی فرش کی طرح پھیلایا ہوا کے معنوں میں آیا ہے, اور اس طرح سے اس کا معنی ہوگا, اور قالین پھیلائے ہوئے یعنی بچھائے ہوئے, مبسوسہ کا معنی یہاں بچھائے ہوئے کہ میں نے میں آئے گا پھیلائے ہوئے. اب دیکھیے
مخمل کے نہالچے,
مخمل کے نہالچے وہ نرم کپڑا جو جگہ جگہ